میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ثواب بڑھانے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تاخیر اس سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ تلاوت قرآن مجید توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ سنوں گا، نعت شریف بھی توجہ کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سنوں گا، حتی الامکان دو زانوں بیٹھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہہ لوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ حدیث پاک بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو اس کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہم جشن آزادی کے سلسلے میں جمع ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ آزادی کا مقصد اور ہمارا کردار۔ آپ دل جمعی اور توجہ کے ساتھ اول تاخیر شریک رہنے کی نیت کر لیجئے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، تلاوت قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ تعالی ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے، ہم پر اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب نعت شریف سنتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے برادر اعلیٰ حضرت، حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. کیا خدا دادا آپ کی امداد ہے، کیا خدا دادا آپ کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد غلنا شاد ہے، کیا خدا دادا آپ کی امداد ہے، آقا کیا خدا دادا آپ کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد غلنا شاد ہے، اس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے، اس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے، اس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے، کیا خدا دادا آپ کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد غلنا شاد ہے، نفس امارا کے ہاتھوں اے حضور داد ہے، بے داد ہے فریاد ہے، پھر چلی با دے مخالف لو خبر نہ، پھر چکرا گئی فریاد ہے، کھیل بگڑا نہ ٹوٹی میں چلا، کھیل بگڑا نہ ٹوٹی میں چلا، بچا فریاد ہے، اے میرے والی بچا فریاد ہے، کیا خدا دادا آپ کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد غلنا شاد ہے، میں ہوں اپنی امت کے لیے، میں ہوں اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے، کیا ہی پیارا کیا ہی پیارا کیا ہی پیارا پیارا یہ ارشاد ہے،
ارشاد ہے کیا خدا دادا حق کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد گلنا شاد ہے، جس کو اس دل کی غلامی مل گئی وہ غم کونین سے آزاد ہے، کون سے دل میں نہیں یاد حبیب، کون سے دل میں نہیں یاد حبیب، قلب مومن قلب مومن قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے، قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے، کیا خدا دادا حق کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد گلنا شاد ہے، وہ شفاعت کو چلے ہیں پیش حق، آسیوں تم کو مبارک باد ہے، زاہدوں بے حب دوست، مفت کی محنت ہے سب برباد ہے، مفت کی محنت ہے سب برباد ہے، کیا خدا دادا حق کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد گلنا شاد ہے، جن کے ہم بندے وہی ٹھہرے شفیع، پھر دل بے تاب کیوں نہ شاد ہے، ہم سفیروں سے ملے کیوں کر حسن، ہم سفیروں سے ملے کیوں کر حسن، سخت دل اور سنگ دل سیاد ہے، سخت دل اور سنگ دل سیاد ہے، سخت دل اور سنگ دل سیاد ہے، ایک نظر میں شاد گلنا شاد ہے، کیا خدا دادا حق کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد گلنا شاد ہے،
سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی حسین وطن عطا فرمایا ہے. اگر ہم ملک طول و عرض کو دیکھیں تو بڑی بڑی قدرت کے نظارے ہمارے وطن عزیز میں ہمیں نظر آتے ہیں، بہتے دریا، اونچے اونچے پہاڑ، برفیلے پہاڑ، کھیت کھلیان، ہریالی اور طرح طرح کی نعمتوں سے آراستہ یہ ہمارا وطن عزیز ہے. آپ کو دکھاؤں ہمارا ملک کتنا پیارا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ملک کی خوبصورتی اور ہمارے ملک کا پیارا.
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے. پاکستان تو سلامت رہے، تنویر ہنسی خوابوں کی تعبیر، جذبوں کی تنویر ہنسی خوابوں کی تعبیر. پاک وطن کی پاک زمین الفت کی تصویر، پاک وطن کی پاک زمین الفت کی تصویر. عزم عالی شان ہے پیارا پاکستان، عزم عالی شان ہے پیارا پاکستان. ستارہ پرچم کا آنکھوں کا ہے نور، چاند ستارہ پرچم کا آنکھوں کا ہے نور. قائم دائم حشر تلک رب کو ہو منظور، قائم دائم حشر تلک رب کو ہو منظور. جس میں گگن اور جان گئے پیارا پاکستان، جس میں گگن اور جان گئے پیارا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے.
اللہ میرے وطن عزیز کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. اتنا خوبصورت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورتی کو داغ کرنے میں اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے. کہتے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا. اس کے شمال و مغرب و وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کے لیے دفاعی طور پر اہم حصے میں واقع یہ ایک اسلامی جمہوریہ خود مختار مملکت پاکستان موجود ہے. اگر ہم اس کے نقشے پر غور کریں جہاں ہمارا ملک وطن عزیز قائم ہے، کم و بیش 20 کروڑ کی آبادی ہمارے اس ملک کی بتائی جاتی ہے، اور یہ آبادی کے حوالے سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے. 200 سے زائد دنیا میں ممالک ہیں، 200 سے زائد. اور اگر انرجسٹرڈ کنٹریز لی جائیں تو اس سے شاید زیادہ ہو جاتی ہیں. البتہ رجسٹرڈ اور انرجسٹرڈ کمپنی سب ملا کر بھی 200 سے زائد ممالک دنیا میں پائے جاتے ہیں. ان 200 سے زائد ممالک میں آبادی کے لحاظ سے، پاپولیشن کے لحاظ سے ہمارے ملک پاکستان کا چھٹا نمبر ہے. اتنی یہاں آبادی، اور ینگسٹر یعنی نوجوان طبقہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں، سب سے زیادہ یہاں نوجوان پائے جاتے ہیں. اور میری ایک اطلاع کے مطابق اسلامی دنیا جتنی، اسلامی جتنی ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ مساجد پاکستان میں پائی جاتی ہیں. کہتے ہیں سب سے زیادہ نمازی پاکستان میں ہے، کہتے ہیں سب سے زیادہ حفاظ پاکستان میں ہے. تو ہمارا ملک، ہمارا وطن عزیز، یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، کسی سے کم نہیں ہے. البتہ آپ کی معلومات کے لیے کچھ اس کا جغرافیہ نقشے کے حوالے سے بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کو لے کر آگے بڑھتا ہوں. اس کے جنوب میں ساؤتھ کی طرف 1046 کلومیٹر یعنی 650 میل کی ساحلی پٹی ہے، جو انشاءاللہ ابھی آپ نقشے پر دیکھ سکیں گے، ابھی آپ کو نقشہ نظر آئے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بحیرہ عرب سے ملتی ہے. پاکستان کے مشرق میں بھارت، بھارت دکھائیے، انڈیا، ہند. شمال مشرق میں چین، مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہیں. یہ ہمارے ملک کے اطراف کا پوزیشن ہے. اس طرح پاکستان میں شمال میں تاجکستان سے ہمیں ایک جگہ جدا کرتی ہے، اور اس ملک کا سرحد ہی حدود عمان کے سمندری حدود سے جا ملتا ہے. یہ ایک مختصر سا ہمارے ملک پاکستان کا ایک زائجہ تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ملک کتنی دنیا کے نقشے میں اگر دیکھا جائے تو دفاعی طور پر بھی اور ہر حوالے سے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم مزید اس کی تاریخ پر غور کرتے ہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تو 711 میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ برے صغیر جو موجودہ پاک و ہند ہے، یہ خاصے حصے کو انہوں نے فتح کیا، اور یوں برے صغیر یعنی موجودہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی عرب ریاست کا حصہ بن جاتا ہے. 711 کی بات کر رہا ہوں، جس کا دارالحکومت دمشق، زبان عربی اور اس کا مذہب اسلام تھا. یہ علاقہ سیاسی، مذہبی اور ثقافتی طور پر عرب دنیا سے جڑ جاتا ہے. اس واقعے نے برصغیر اور جنوبی ایشیا کی تاریخ پر گہرے اثرات بھی مرتب کیے. تو یوں یہ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں، جیسے 711 کی میں نے بات کی، تو یہ پہلے سے اس خطے کے اندر اسلام و دین کا ایک بول بالا رہا ہے. اور پھر جب 14 اگست 1947 کو کلمے کے نام پر، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کلمے کے نام پر ہمارا یہ وطن عزیز آزاد ہوا، اور الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑی نعمت ملی، جس کی اسلامی تاریخ تھی 27 رمضان المبارک. اس تاریخ کو یہ وطن عزیز آزاد ہوا. ہم نہیں جانتے کہ وہ شب قدر تھی یا نہیں تھی، لیکن 27 رمضان المبارک کو ہمارا یہ وطن عزیز آزاد ہوا. اس کی آزادی میں اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو ایک دو قومی نظریہ پایا جاتا ہے. ایک ڈاکیومنٹری ہمارے پاس، یعنی ہم اپنی اس مسلم قوم کو غیروں کے تسلط، غیروں کی ثقافت اور غیروں کے انداز سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، تاکہ ہم اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں، اپنے بچوں کی اسلامی خطوط کے مطابق، تعلیمات کے مطابق ان کی پرورش اور ان کی نگہداشت ہو سکے, اور اس طرح کے بہت سارے مقاصد ہیں میرے پاس. لیکن ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے, جس میں مقصد آزادی کا پتہ چلتا ہے اور میرے اعلی حضرت امام علیہ سنت کا ذکر مبارک ہمارے کانوں میں آتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں دو قومی نظریہ اور میرے اعلی حضرت امام علیہ سنت.
علم و ہنر کی قید, روزگار و کاروبار کی بندش, خواندگی کا فقدان, مذہبی اتوار و تہوار میں رکاوٹیں, احساس کمتری کا بڑھاؤ, یہ اور دیگر حقیقتیں جس کے سبب وقت کے مجدد امام الکلام حسان الہند امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے عطا فرمایا بر صغیر کے مسلمانوں کو دو قومی نظریہ, جس پر ہر کوچہ ہر گلی ہر بستی ہر شہر سے لبیک کی صدائے بلند ہوئی, اور پھر لالچ و تما سے آری دلوں میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی غم خاری اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھنے والے سچے کھرے بوڑھے نوجوانوں کی ایک جماعت نے در اعلی حضرت سے ملنے والے اس دو قومی نظریے پر تن من دھن کے ساتھ عمل شروع کیا. سامراجی و طاغوتی قوتوں نے ان بڑھتے ہوئے راست قدموں کو روکنے کے لیے اپنے تمام اوچھے ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا, مگر سایہ خدا ذوالجلال میں جانب منزل بڑھتے اس کاروان نے 1933 سن عیسوی میں اپنے خواب کو ایک نام دے ڈالا. 1940 سن عیسوی میں مرکز الاولیاء لاہور میں مسلمانوں کا ایک کثیر اجتماع منعقد ہوا, جس میں ایک بڑی قرارداد منظور کی گئی اور اس کا نام بھی 1933 سن عیسوی میں پیش کیے ہوئے نام سے منسوب کر دیا گیا. شب و روز کی یہ انتھک جد و جہد مزید 7 سال اور چلی. اس دوران انتہائی نازک مراحل اور کئی نشیب و فراز آئے, مگر ایک قوم کو ایک وطن دینے کے درینہ خواب نے میدان عمل میں موجود ان بلند نگاہ لوگوں کو ہر ہر ماس پر ڈٹے رہنے کا عجب حوصلہ اور جرت عطا کیا ہوا تھا. بالآخر نزول رحمت سے لبریز رمضان المبارک کی 27ویں شب 1366 سن ہجری مطابق 14 اگست 1947 سن عیسوی بفضل اللہ تعالی قلم و کلمات کی یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی, اور دنیا کے نقشے پر علماء حق اور دیگر حق گو انسانوں کی جد و جہد کی بدولت ایک مسلم وطن ابھرا, اور برے صغیر کا کونا کونا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا.
پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ.
تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عز و جل یہ وطن عزیز جو ایک مقصد کے تحت آزاد ہوا, جس کا ایک مقصد آپ نے ابھی اس دستاویزی جس کو ڈاکیومنٹری کہتے ہیں مناظر میں دیکھا. ہمارے یہ جتنے بھی مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ ہیں. البتہ چلتے ہیں مقصد آزادی کی طرف, پھر آتے ہیں اپنے کردار کی طرف کہ ہمارے آزادی کا مقصد کیا تھا اور ہمارا کردار کیا تھا. سب سے پہلے تو بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک دو قومی نظریہ سامنے آیا, مسلمان کی ایک اپنی آزادی, اس کا ایک اپنا تشخص کا تحفظ بھی ہوا, حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کہ تحریک پاکستان اصل میں مسلمانوں کے قومی تشخص اور مذہبی ثقافت کے تحفظ کی وہ تاریخی جدوجہد تھی جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور بحیثیت قوم ان کی شناخت کو منوانا تھا, جس کے لیے علیحدہ مملکت کا قیام از حد ضروری تھا. تو ایک قومی تشخص بھی اپنا رہے, رہا یا نہیں رہا اس کا فیصلہ بھی کر لیا جائے اپنے اپنے طور پر. بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن کا قومی تشخص ان کے لباس سے پتہ چل جاتا ہے, ان کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے, ان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہم نے جس مقصد کے تحت اپنی آزادی حاصل کی, مگر ایسا لگتا ہے کہ آزادی تو ہمیں خطہ زمین کے طور پہ مل گئی, لیکن وہ سوچ، وہ سمجھ، وہ انداز جو ہمیں آزادی کے لیے چاہیے تھا، شاید ہم اس کی آزادی پانے میں کم حقہ ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس پر غور کر لیجئے، ہماری خوشی اور غمی کا جو انداز ہے اس پر غور کر لیجئے، بہت ساری چیزوں کے اوپر غیروں کے نظریات اور غیروں کے افکار، اس کا تسلط ہے جس کی ہمیں حاجت نہیں ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمارے تمام معاملات کے لیے ہمارے لیے کافی ہے اور قیامت تک کے لیے کافی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی کافی ہے. ہمیں کسی قوم کی کسی معاملے میں رہنمائی کی حاجت نہیں ہے. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. لیکن ہم رہنمائی لے کہاں سے رہیں؟ تو مقصد آزادی جو ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہمارا کردار، اگر اس پر تفصیلی طور پر غور کیا جائے تو کتابوں میں کچھ مقاصد لکھے ہوئے ہیں. پہلا مقصد، اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش، کہ مکمل اسلامی ریاست ہو. نمبر دو، اسلامی معاشرے کا قیام، اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ، دو قومی نظریے کا تحفظ، مسلم تہذیب اور ثقافت کی ترقی، مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کی معاشی بہتری، مسلمانوں کی سیاسی و معاشرتی ترقی، پر امن فضا کا قیام، اسلامی قلعہ پاکستان، یہ اور اس طرح کے اور دیگر اغراض و مقاصد کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے کی جد و جہد کی اور اس میں اتنی قربانیاں ہمارے عاشقان رسول نے دی ہیں اور علماء اہل سنت نے خوب تقاریر کی. بنارس کا جلسہ، اس کے علاوہ اور بہت سارے جلسے تھے جس میں اگر ہم اوور آل دیکھیں تو حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا نام سر فہرست نظر آتا ہے. کئی جگہ پر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے، جو تحریک کے لیے جو علماء اہل سنت کی جو جلسے ہوتے تھے، دو قومی نظریے کے نام پر جو جلسے ہوتے تھے، مسلمانوں کے تشخص کے حوالے سے، مسلمانوں کی اپنی پہچان کے حوالے سے اور انہیں غیروں کے تسلط سے بچانے کے حوالے سے، جس طرح کے جلسے ہوئے، جس طرح کے پروگرام ہوئے، سلسلے ہوئے، تقاریریں ہوئیں، ان سب کو اگر ہم اوور آل پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس تحریک کو اٹھانے میں ہمارے علماء اہل سنت کا ایک بڑا کردار ہے. اور ایک اہل سنت کا جو طبقہ کہلاتا ہے، عاشقان رسول کا جو ایک طبقہ کہلاتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. مگر یہ سب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اگرچہ ان میں سے کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے. ہماری اسکول اور کالج کی کتابوں میں یہ مضامین آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن جو تاریخ پاکستان آزادی کی جو تاریخ، جو تحریک چلی، تحریک آزادی، اگر اس کے صفحات کا تاریخ مطالعہ کرے گا تو اسے بخوبی ان علماء اور اکابرین اہل سنت کا نام ملے گا جن کی یہ کتابیں پڑھتے ہیں. اچھا، ہمارے یہ بزرگ بھی تحریک پاکستان میں تھے، اچھا ہمارے یہ بزرگ بھی تحریک پاکستان میں تھے، اچھا ہمارے یہ بزرگ بھی تحریک پاکستان. ان کی کتابوں کے اندر ترک موالات اور دیگر مضامین پر جو بیانات ہیں، یہ ہمارے اندر اور جذبہ ایمانی اور جوش ایمانی کو پیدا کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا تھا، ایک مسلمانوں کا الگ ریاست بنانے کا مقصد کیا تھا، کہ ان کی شادیوں میں بھی غیروں کا طریقہ آ جائے، ان کی دعوتوں میں غیروں کا طریقہ آ جائے،
ان کے لباس میں غیروں کا طریقہ آ جائے، ان کی گفتگو میں غیروں کا طریقہ آ جائے، ان کے کھانے پینے میں غیروں کا طریقہ آ جائے، ان کے رہنے سہنے میں غیروں کا طریقہ آ جائے، جس نظریے سے، جس ثقافت سے، جس تہذیب سے، جس طریقے کار سے ہم نے ہماری اس قوم کو بچانے کے لیے اپنے وطن عزیز کو آزاد کروایا کہ اس کے محلوں میں مسئلے تھے، اس کے شہر میں مسئلے تھے، اس کے پڑوس میں مسئلے تھے، اس کے اطراف میں مسئلے تھے، جن مسائل سے، جس عادات سے، جن اطوار سے، جس تہذیب سے ہم نے اس قوم کو بچانے کے لیے ایک الگ سے وطن عزیز حاصل کیا، وہ انداز، وہ ثقافت، وہ طریقہ کار، وہ تہذیب آج ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا، ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا۔ اتنی عظیم قربانی کہ ہم نے اس لیے دی تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ملک پاکستان جو آزاد ہوا اس وقت کی کیفیت کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔
مجھے آفتوں نے گھیرا، اے مصیبتوں کا ڈیرا، اے سراپا نور آنا، مدنی مدینے والے،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ، پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے، پاکستان تو سلامت رہے،
مختصر سا انداز تھا کہ جس انداز پر ہم نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا، قربانیاں دیں، جانیں گئیں، جائیدادیں گئیں، مال و اسباب گئے، کئی شہادتیں ہوئیں، لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی ہم ان مقصد کو پورا کرنے میں ناکامی کی طرف بڑھتے گئے۔ ہمارے کلچر میں، ہمارے ماحول میں غیروں کا انداز داخل ہوتا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے یہاں مساجد کی تعداد تو زیادہ تھی، لیکن ایک کاش کہ ہماری ساری مساجد آباد بھی ہوتی، ہمارے یہاں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جاتا۔ میں نہیں کہتا، عوامی تاثرات ہیں، میں آپ کو ایک عوامی تاثرات بتاتا ہوں کہ عوام کیا کہتی ہے، جو خود ہمارے وطن میں رہتے ہیں، ان کی اپنی مینٹلٹی، ان کی اپنی سوچ کیا ہے، وہ خود کیا قبول کرتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اتاری محمد عمر، لیکچر حضرت بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان، ریسرچ اسکالر، پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنسز، کانسرٹ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد۔ نہایت ہی اہم موضوع پر اور بڑے اہم دن پر نگرانی شورا اصلاح کے مدنی پھول لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مدنی چینل کے اس اصلاحی مقصد میں کامیابی عطا فرمائے
آمین
اور اس کو دوام عطا فرمائے. نگران شورا کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اب آزادی کے مقصد اور اس کے حصول کے حوالے سے جو اب ہماری معاشرتی اور قومی ذمہ داریاں ہیں, اس میں میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے, کیونکہ میڈیا کے کردار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور مدنی چینل کا اجرا اور اس کا ارتقا اسی بات کی روشن دلیل ہے کہ دعوت اسلامی نے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم خالی نہیں چھوڑا جہاں سے اس امت کے لیے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں. جزاک اللہ خیرا فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی, آپ کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو عوامی تاثرات بتاتا ہوں جس میں انہوں نے خود میڈیا کے کردار کو بیان کیا ہے. میں تو کیا بیان کروں گا, ایک عام عوام جس کا گیٹ اپ بھی دعوت اسلامی والا نہیں ہے لیکن پاکستانی ہے, شاید میڈیا مطلب ٹی وی چینل دیکھتے بھی ہوں گے دوسرے, وہ کیا کہتے ہیں پہلے ان کو سن لیتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں. میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں. دکھائیے ہمارے پیارے پیارے پاکستانی عوام اپنی جشن آزادی کے موقع پر خود اپنے ہی معاملے میں, اب ہمارے کردار کی طرف آ رہا ہوں, مقصد آزادی بیان کیا, اب اپنے کردار کی طرف آ جائیں, ہمارا کردار کیا ہے اس کے لیے پہلے عوام کی طرف چلتے ہیں.
پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز کو بد نظروں کی نظر لگ گئی اور ہمارے ملک کے اندر صحیح معنوں میں اسلام نافذ العمل نہ ہو سکا. جو شرع سنت کی پاسداری ہونی چاہیے تھی, بجائے اس سے ہمارے لوگوں نے انحراف کیا اور شراب نوشی عام ہوتی چلی گئی.
پاکستان آزاد اس لیے ہوا تھا کہ اسلامی ریاست قائم ہو اور ہم دین کا کام زیادہ سے زیادہ کر سکیں. آج مسلمان ہر جگہ پریشان.
ہمارا کردار ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ایک دوسرے کے لیے مددگار ہونا چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے, اور ہم آزاد ملک میں ہیں, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے.
ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنا چاہیے, بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے. آج کل جو حالات ہو رہے ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے, تو خدا را کم سے کم اس سے نجات مل جائے.
اللہ پاک نے اس ملک کو یعنی ساری چیزیں نوازی ہیں, جیسے کہ ہماری معدنیات اور ساری چیزوں سے نوازا ہے, ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے.
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا, سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی یہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے, سب ضائع کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر ضائع کر رہے ہیں, بنسبت اس کے کہ ہم ایک مسلمان ہو کر ایک پاکستانی ہو کر رہے ہیں, یہاں پر ایکا کر رہے ہیں, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہم سب مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. پاکستان کا جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی آپ سے اگر یہ پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ یہ بولیں کہ میں پاکستانی.
پاکستانی محبت والا, ایک دوسرے کا احترام کرنے والا اور پاکستان پہ جان دینے والا پاکستانی ہونا چاہیے.
علامہ الیاس قاضی صاحب دنیا میں ایک اپنا اثر پھیلائے ہوئے ہیں, اپنا مرتبہ بنائے ہوئے ہیں, اپنا مقام بنائے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو اپنے فیض سے فیض یاب کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ اس دنیا پر تا دیر قائم.
آزادی اسلام کا مقصد ہوتا ہے نماز کی آزادی, قرآن کی آزادی, تلاوت کی آزادی, اذان کی آزادی, اور اسلام کے تمام معاملات کی آزادی. تمہیں اللہ نعمت ادا کرے تو اس کا شکر ادا کرو. ناچتے ہیں, گاتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, ہم مسلمان ہونے کے ناطے بہت شرمناک معاملہ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کا آباد کریں.
میں خود تقریباً 50 سال کا ہو چکا ہوں, میری مختلف فیلڈز کے اندر مہارت ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں اسلامک اسٹیٹ بنانے کا جو کردار دعوت اسلامی نے جو یہاں پر کیا ہے, کہ دعوت اسلامی کی جو تربیتی پروگرام میں مدنی چینل کے اندر دیکھتا ہوں, یا اس کے علاوہ جو ہے ان کے ورلڈ وائڈ جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں, جو ان کا تعمیری معاملات ہیں, وہ اس نوعیت کے ہیں کہ اب ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر جو ہے ہم ایک حقیقی اور مثبت دینی تصور پیش کرنے جا رہے ہیں, جس کا سہرا جو ہے وہ دعوت اسلامی کے سر جاتا ہے. پاکستان کی پہچان جو ہے ایک سچا اور ایک اچھا مسلمان ہونا ہے, جو مثبت خیالات رکھتا ہو, جو مثبت ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرتا ہو. پاکستان سے مراد ہی یہ ہے کہ ایک پاک رہنے والا ملک، ایک پاکیزہ ملک، اور مسلمان ہی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہو. ایک اچھا مسلمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ سچ بولے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے، اسلام کے تمام ارکان پہ عمل کرے، اپنی ظاہری اور اپنی باطنی ہیت کو معاشرے کی ضرورت کے مطابق ڈھال کے رکھے، ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے اندر کامیاب ہو جائیں کہ جہاں پر ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکیں.
مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا کلچر دن بدن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور وہ مسجدیں اس میں بزرگ ہی ہوتے تھے، ان مسجدوں میں ماشاءاللہ اب ینگ لوگ نظر آتے ہیں. اب ہمارے جو پیش امام ہیں جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، جو قاری حضرات ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، وہ بہت ایسے مجھے نظر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ینگ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور وہ پورے سنت میں عمل بھی کرتے ہیں. یہ دیکھ کے اچھا محسوس ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا یہ آنے والے دنوں میں مہمان ہوں گا.
ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جب ہم پروگرام دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس بیڑے کو جس نے اٹھایا ہے، مطلب اسلام کے لیے اتنا ورک کر رہے ہیں.
پاکستان کی آزادی کا مقصد کیا تھا؟
پاکستان کی آزادی کا مقصد تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے ملک میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں،
انصاف کا بول بالا ہو، سچائی ہو، اور لوگ جو ہے امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں.
پاکستان کی آزادی کا مقصد کیا تھا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
ہم پاکستان کے لیے بس یہی ہے، ہمیں اپنی ایمانداری سے اس کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے.
بھائی تو سندھی ہے، تو ہے پنجابی، تو ہے وہ ہے، تو ہے فنانا، اب سب ایک ہو جائیں نا تو پھر انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا مسلمان.
یہ ہے کہ بیسیکلی کہ جو کہ ماڈرن یہ جو میڈیا ہمارا ایسا ہے بیسیکلی،
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں سب سے پہلے دین کی معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ دین کیا کہہ رہا ہے صحیح طریقے سے،
کیونکہ دین کی طرف لوگوں کو توجہ ہی نہیں ہے. اصل مقصد تو یہی ہے نا، لوگ اپنے اپنے اس میں پڑے ہوئے ہیں.
پاکستان آزاد تو اسی مقصد سے ہوا تھا کہ مسلمان اپنے اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکیں، غلامی میں تھے تو یہ سب نہیں کر پاتے تھے، اسلامی اصولوں پر عمل کر سکیں، نماز پڑھ سکیں.
اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے.
پاکستان کس مقصد کے تحت آزاد ہوا تھا، کیا آپ بتا
سکتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
مطلب اسلام کے نام پر پاکستان آزاد ہوا نا؟
بالکل.
معاشرہ صحیح نہیں ہے، اگر ہم صحیح ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا. پھر
خود آپ مجھے دیکھ لو، ہم جو اسلامی لباس ہے ہم خود اس میں پیش نہیں آتے، ہم نے خود انگریزوں والے لباس پہنے ہوئے.
کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ہمارا کردار جو ہے اس وقت بالکل ہی اس مقصد سے بالکل ہٹا ہوا ہے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو لیا تھا. اب اس لیے ہمیں اپنا ملک چاہیے تھا کہ ہم اسلامی دور میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، مگر یہ کہ ہم لوگ یہاں پہ اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آزادانہ طور پہ جو ہے اسلامی زندگی کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں.
اس کی وجہ کیا؟
دینی مدارس سے دور ہیں، علماء کرام سے دور ہیں، دین کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے.
صحیح مطلب دین پہ ہیں ہی نہیں، ہم سب فالو کریں اسلامی ہدایات جو ہیں، قرآن شریف کو پڑھیں صحیح طریقے سے.
گناہوں کی تو آزادی ہے، آزادی ہے، اگر دیکھا جائے تو ہر چیز میں گناہ ہے. بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں، حضرت اس کے لیے تو نہیں بنایا تھا، مگر کیا کریں کہ ہم لوگوں کو میڈیا نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا.
جس مقصد کے تحت پاکستان کو آزاد کیا گیا تھا وہ تو تھا کہ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہو، جس کے لیے وہ جو 200,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، 2.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے، وہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے، یہ خطہ حاصل کرنا نہیں تھا بیسیکلی پاکستان کو، یہ مقصد تھا اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ کرنا. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کی امپلیمنٹیشن وہ نہیں ہے، صرف اور صرف ایجوکیشن کی کمی ہے. ہم جتنا دین سے دور ہوتے رہیں گے اتنا ہم جو ہے دنیا سے غریب ہوتے رہیں گے، تو بس وہی والی کہانی ہے.
14 اگست کی خوشی تو بس پہلے مناتے تھے، اب وہ دن نہیں ہے خوشی منائے. فلسطین میں اتنے بے گناہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ہم یہاں خوشی منائے اچھے لگیں گے؟ پاکستان آزاد ہوا تھا اسلام رائج کرنے کے لیے، یہ اسلام کا ہے؟ یہاں تو بے حیائی ہے، بے حرمتی ہے ہر چیز کی، یہاں کون سا اسلام ہے؟
بس یہ ٹی وی چینل کی وجہ سے، اور جو گھروں کے اندر آج کل کیبلیں وغیرہ چل رہی ہیں اس وجہ سے، اگر وہ گھر پر نہ ہو تو یہ حالات نہیں ہو، دیکھنے پڑے ہمارے کو، میڈیا کا دخل ہے 100%.
سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ اسلامی نظام کے تحت لوگ اپنی زندگی گزاریں، اور وہ جو پرابلمس ان کو دوسرے قومیتوں کے ساتھ تھیں وہ یہاں نہیں ہوں گی، آزادی کے ساتھ ہم گزار سکیں گے. یہ سب سے بڑا مقصد تھا، اور اسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا، لیکن اٹس انفارچونیٹلی کہ ابھی تک پوری طریقے سے اس کو امپلیمنٹ ہو نہیں سکا. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ بھی وہ نہیں ہے، دینی تعلیم بھی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، اور یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہم اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے. لیکن پھر بھی پاکستان اگر دیکھا جائے تو باقی تمام مسلم ممالک میں ابھی بھی ہم بہت ساری اچیومنٹس ہیں.
27 شب کو ہم کو ملا ہے ملک، ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم اسی قدر نہیں کریں تو ہم غلام ہو کر جائیں گے، جیسے پہلے غلام تھے ہم لوگ.
میرا تو یہ خیال ہے کہ سنت کو عام کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ اور فیض حاصل ہو.
اگر ہم اس طرح لاکھوں پاکستانیوں کا صرف تاثرات لینا شروع کریں تو غالباً وہ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے آبجیکٹ کو اچیو نہیں کر سکے. یہ ایک ورڈ ہے, ہمارا جو مقصد ہے ہم اس کو ابھی تک پانے میں ناکام. یعنی 67 ایئر, ایک آدمی جب عموماً 60 اور 65 سال اور 70 سال کی عمر میں تو آدمی بھی مر جاتا ہے. 67 سال کی عمر ایک بہت بڑی عمر ہوتی ہے, اور جنہوں نے ہمارے وطن عزیز کو آزادی میں جنہوں نے حصہ لیا, ہو سکتا ہے اس وقت ان کی عمر 25 سال ہو, کسی کی عمر 20 سال ہو, کسی کی عمر 30 سال ہو, کسی کی عمر 40 سال ہو اس وقت, تو آج ان میں سے ایک تعداد دنیا سے رخصت ہو گئی. 67 سال, اور اس وقت اگر ان کی عمر 30 سال کی ہوگی تو آج یا تو وہ 100 سال یا 110 سال یا 120 سال کی عمر کے ہوں گے, 95 یا 90 سال کی عمر کے بعد اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کو مل جائیں. بٹ ممکن ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد دنیا سے رخصت ہو گئی, جو اس وقت کے جو جد و جہد میں جو عاشقان رسول شامل تھے, میں ان کا بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آئی ایک اور جنریشن جو اب 50 سال کی 60 سال کی عمر کی ہے, ٹھیک ہے. ان سے سوال یہ کیا جائے گا کہ جس مقصد کے تحت ملک آزاد ہوا, ہم نے اس مقصد کو پانے میں کیا کردار ادا کیا, جنہوں نے ایجوکیشن سیکٹر بنائے, ان سے سوال ہوگا کہ جس مقصد کے تحت ملک آزاد ہوا, ہم نے اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اس مقصد کو کتنا رکھا. جو میڈیا چلاتے ہیں, ٹی وی چینلز چلاتے ہیں, پیپر میڈیا چلا, ٹی وی چینلز تو اب عام ہوئے نا, لیکن اس سے پہلے تو پیپر میڈیا تھا نا, اخبارات کے ذریعے لوگ باخبر رہتے تھے, اخبار کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچتے تھے, عام لٹریچر کے ذریعے لوگوں تک باتیں پہنچائی جاتی تھیں. اس میں اپنے وطن عزیز کی اس آزادی کے مقصد کو باقی رکھنے کے لیے کیا کردار ادا کیا گیا, کیا ہم نے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ چیزیں ہمارے ملک میں نہیں چلنی چاہیے, ہماری اقوام اس کی متحمل نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. نہیں, ہم نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ہم مختلف قسم کے فتنوں میں مبتلا ہوئے, ہم میڈیا کے ذریعے فتنوں میں مبتلا ہوئے, ہماری تہذیب کو میڈیا کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا, ہمارے گھروں میں ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے وہ کلچر وہ تہذیب داخل ہوئی جس سے ہم کو بچنا تھا, اپنی نسلوں کو بچانا تھا, ان جملوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا تھا, ان لفظوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا تھا جس سے ہمارے اسلام کی تشخص کو, ہمارے دین کے تشخص کو اور مسلمان کے تشخص کو حرف آتا تھا, مگر ہم ایسا نہ کر سکے. ہم اپنے گھر کے اندر وہ لے کر آئے. کون لے کر آیا؟ میں لے کر آیا, یا ابھی جو 15-17 سال کا نوجوان ہے وہ لے کر آیا, یا پچھلی قوم لے کر آئی؟ ایک وقت تھا کہ ٹی وی کے اوپر ایک آدھی چینل آتا تھا, اس کے بعد کچھ بیرون ملک کے چینل آنے شروع ہوئے. او بڑے بڑے اینٹینا لگتے تھے گھروں چھتوں پر, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. مجھے یاد ہے, مجھے یاد کیوں ہے, میں 21 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا ہوں. میں 1991 تک دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں تھا. 1970 میری پیدائش ہے. 21 سال کی عمر کا تھا جب میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا ہوں, تو 21 سال کی عمر تک تو بہت کچھ دیکھا ہی نہیں دیکھا. سیدھی سی بات ہے, ہم کو بھی تو کسی کیچڑ سے اٹھا کر دعوت اسلامی کے اس ماحول میں لا کر بٹھایا گیا ہے نا. تو مطلب یہ دنیا دیکھی بالی ہے, یہ کلچر دیکھا بالا ہے. 14 اگست ہم نے بھی بنانے کے لیے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی ہیں, سیدھی سی بات عرض کر رہا ہوں. 31 دسمبر ہم نے بھی بنانے کے لیے موٹر سائیکلوں میں اور کاروں میں ہم نے بھی دورے کیے ہیں, چکر لگائیں. تو وہ کلچر ہمارے ذہن میں ہے, ایسا نہیں کہ کلچر یاد نہیں ہے. کہ کوئی بولے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس کو کیسے پتا چلا؟ پتا چلنے کی کیا بات تھی؟ کیا میں جنگل میں رہتا ہوں یار کہ پتا نہیں چلے گا؟ کیا ہمارے پاس موبائل فون نہیں ہے؟ کیا ہمیں لوگ انفارمیشن نہیں دیتے؟ کیا ہمیں میلز نہیں آتی؟ اتنا بڑا سلسلہ عبرتنا خبریں چل ہی رہا ہے نا, آخر ہمیں میلے آتی ہیں, ہمیں ویڈیوز آتی ہیں نا, ہمیں خبریں آتی ہیں نہیں آتی, ہمیں اطلاعات نہیں ملتی, ایسا تو نہیں ہے نا. اگرچہ ہم بہت کچھ میڈیا سے بے خبر رہتے ہیں, نہیں آتا استعمال کرنا, سوشل ویب سائٹ استعمال کر رہے نہیں آتی. ہمارے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا, ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کی کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا بد گمانے کی کاٹ کرتے ہوئے یہ چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں. انفارمیشن کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی تو میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. اور اگر کوئی میڈیا سے وابستہ شخص میری بات سن رہا ہے تو میں تو اس سے ہمدردانہ التجا کروں گا, میڈیا کے ذریعے التجا کروں گا. مدنی چینل بھی تو میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, یہ بھی تو بتا رہا ہے نا کہ ہمارا مقصد آزادی کیا تھا اور ہمارا کردار کیا ہے. ابھی آگے اور بتاؤں گا ویڈیوز میں آپ کو, میں آپ کو تقابل کر کے بتاؤں گا. ایک ہی اسکرین کے اوپر آزادی کے وقت کی کیفیت اور دوسری اسی اسکرین کے دوسری حصے کے اندر موجودہ حالات کی کیفیت, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا کردار کیا ہے. میں ایسے نہیں کہتا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور اب تک ہم قدر نہیں کر پا رہے. 14 اگست آ گئی, سال میں ایک روز آ گیا جشن آزادی منانے کے لیے آ گئے, پاکستان زندہ باد, اس کو جلا دو پاکستان زندہ باد, ٹرک کو آگ لگا دو پاکستان زندہ باد, سگنل توڑ دو پاکستان زندہ باد, اس کو مطلب کہ تباہ برباد کر دو پاکستان زندہ باد, اس کے گھر کو آگ لگا دو پاکستان زندہ باد, اس کی کار کو آگ لگا دو پاکستان زندہ باد, اس کو قتل کر دو پاکستان زندہ باد, اس کی زمین پہ قبضہ کر لو پاکستان زندہ باد, اس کا یہ کر لو. کیا یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کا طریقہ ہے ہمارا؟ نعرہ بھی لگاتے جب پاکستان زندہ باد, اور اسی پاکستان میں رہنے والے کی املاک کو آگ بھی لگاؤ, اسی پاکستان میں رہنے والے کی کار کو آگ بھی لگاؤ, اسی پاکستان میں رہنے والے کے املاک کو, چاہے سرکاری املاک ہو یا غیر سرکاری املاک ہو, تباہ برباد کر دو, پتھر مارو, ٹائر جلا دو پاکستان زندہ باد, گانے بجاؤ پاکستان زندہ باد, فلمیں چلیں گی پاکستان زندہ باد, سنیما گھر آباد رہیں گے پاکستان زندہ باد, مسجدیں بھلے ویران ہوتی رہے معاذ اللہ پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ, جن کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے. یہ نعرہ لگا رہے ہیں ہم لوگ, مذاق تو نہیں کر رہے, اور وہ بھی سال کے ایک دن, پاکستان زندہ باد سال کا ایک دن. اتنی موٹی گرد پڑی ہوئی ہے کہ ایک دن جھاڑنے سے ختم ہو جائے گی. کار تھوڑی سی میلی ہوتی ہے تو واشنگ واش کرانے کے لیے اس کو شوروں میں داخل کرواتے ہیں. ایک روز کوئی بیان کر دے, کوئی تقریر کر دے, کوئی یہ کر دے, کہ ہماری وہ کیفیتیں ختم ہو جائیں گی. سال کے 364 دن کیا کرتے ہیں؟ کیا کیفیت ہے؟ رشوت عام ہوں گی پاکستان زندہ باد, سود پروان چڑھے گا پاکستان زندہ باد, کرپشن بڑھتی رہے گی پاکستان زندہ باد. مذاق بنایا ہوا کیا ہم لوگوں نے؟ ناجائز طریقے سے پراپرٹی قائم کی جائے گی پاکستان زندہ آباد, غیر قانونی بلڈنگیں بنے گی پاکستان زندہ آباد, غیر قانونی کنیکشن بھی آتا رہے گا پاکستان زندہ آباد, رشوت کا بازار چلتا رہے پاکستان زندہ آباد, جھنڈا لگا رہے پاکستان زندہ آباد. کیا کہ کیسا پاکستان زندہ آباد کا نعرہ ہے؟ کیسے کام چلے گا؟ ٹی وی کے ذریعے بے حیائی عام ہوتی رہے پاکستان زندہ باد, گانے باجے چلتے رہے پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. بے حیائی عام ہوتی رہے, سود عام ہوتا رہے, میڈیا کی جو مرضی ہے چلاتا رہے, بربادی ہوتی رہے, تہمتیں لگتی رہے, بہتان باندھے جاتے رہے, کسی کی عزت کی سلامتی کی کوئی صورت نہ رہے. یوں ایک وہ وقت تھا جب آزادی مسلمان لینا چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو تحفظ نہیں تھا, ہمارا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا, بچہ گھر سے باہر نکلتا تو ڈر لگتا تھا کہ زندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. کیا آج وہ کیفیت نہیں ہے؟ ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں تھی, کیا آج وہ کیفیت نہیں ہے؟ ہمارے گھر محفوظ نہیں تھے, کیا آج وہ کیفیت نہیں ہے؟ ہماری دکانیں محفوظ نہیں تھی, کیا آج وہ کیفیت نہیں ہے؟ پاکستان زندہ باد. اے میرے پیارے اور میٹھے وطن عزیز کے عاشقان رسول, صرف تمہیں چوٹ کرنے کے لیے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں. پاکستان زندہ باد سگنل توڑتے جاؤ, پاکستان زندہ باد, میں سگنل توڑ رہا ہوں, پاکستان زندہ باد, میں پولیس والے کے پاؤں پر گاڑی چڑھا رہا ہوں, پاکستان زندہ باد, میں اپنی ملک کو کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہوں, پاکستان زندہ باد. یہ ہمارا کردار. نعرے لگائیں گے, عمل کہاں ہے, کردار کہاں ہے؟ کسی ملک میں جاتا ہوں سگنل پر, لوگ 3 بجے رات کو کھڑے ہوتے ہیں, مجھے میرا ملک یاد آتا ہے. کسی ملک میں جاتا ہوں لوگ گاڑی سے اتر کر ڈسٹ بین کے اندر کچرا ڈالنے کے لیے جاتے ہیں, مجھے میرا ملک یاد آتا ہے. کسی ملک کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی تھکتا نہیں ہے, اس وقت مجھے میرا ملک یاد آتا ہے. کسی ملک میں جاتا ہوں جہاں لوگ بے دھڑک مسجد کے باہر جوتے اتار کر نہ جا کر نماز پڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اپنا ہی جوتا اپنی جگہ پر پا کر پہن کر چلے جاتے ہیں, مجھے میرا ملک یاد آتا ہے. کسی ملک کے اندر موٹر سائیکل پر لاک کیے بغیر وہاں کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں مجھے میرا ملک یاد آتا ہے. کار چوری نہیں ہوتی, مجھے میرا ملک یاد آتا ہے. مکان کو 12 گھنٹے تالے نہیں لگائے جاتے, مجھے میرا ملک یاد آتا ہے. مجھے میرا وطن یاد آتا ہے. کیا آخر میرے وطن عزیز میں یہ دور کب آئے گا؟ لوگ ایک لائن میں لگ کر کام کرتے ہیں, لائن تبدیل نہیں کرتے, ٹھنڈے رہتے ہیں, گالیاں نہیں دیتے, نارمل چلتے رہتے ہیں, مجھے میرا ملک یاد آتا ہے. کہیں میں بات کرو کہتے بائی لاس بڑے سکتے ہیں, قانون توڑا نہیں جا سکتا, وداؤٹ کسی اس کے اتھارٹی کے لیٹر کے کوئی چیز بن نہیں سکتی, تھرو پراپر چینل چلنا پڑے گا, مجھے میرا ملک یاد آتا ہے. مجھے میرا وطن یاد آتا ہے. ان ملکوں میں جاتا ہوں تو یہ اچھائیاں ہیں. اللہ تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں, بہت ساری برائیاں بھی ان ملکوں میں دیکھتا ہوں جو میرے ملک میں نہیں ہے, اس وقت بھی مجھے میرا ملک یاد آتا ہے. بہت سارے پرابلمس بھی دیکھتا ہوں, اس وقت میرا مجھے میرے ملک یاد آتا ہے. لیکن برائیاں خرابیاں کوئی باہر والا نہیں کر رہا, تھکتا کوئی غیر نہیں ہے, پاکستانی ہے. کیوں؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اتنی بڑی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے, اس کی حیثیت سے دو قومی نظریہ بیان کیا, اس کی حیثیت سے اپنی ثقافت کو اپنے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دی, اس کی حیثیت سے اسلام کا پرچار ہونے کے لیے جو قربانیاں دی, اس کی حیثیت سے ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا یہ ملک اس لیے تھا کہ یہاں شراب خانے کھلتے؟ کیا یہ ملک اس لیے تھا کہ یہاں کچی شرابیں پی کر اور عورتیں بیوہ ہو جاتی کہ مرد کچی شرابیں پی کر مر جاتے؟ جو دین, جو اسلام ماں باپ کی ادب اور احترام بیان کرتا ہے, کیا یہ اسلام کے نام پر آزاد کیا ہوا ملک اس لیے ہے کہ یہاں اولڈ ہاؤس کھلتے جب بوڑھے ماں باپ کو داخل کروا دیا جاتا؟ کیا یہ ملک اس لیے آزاد ہوا کہ یہاں پر جوئے کے اڈے چلتے؟ میرے ملک کا نوجوان نشے کا عادی بنتا, مریض اسپتال میں آ کر علاج نہ ملنے پر کرپشن کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, بدعنوانی کی وجہ سے, رشوت نہ ملنے کی وجہ سے ہسپتال کی سیڑھیوں کے بعد دم توڑ جاتے. ہم نے کیے ہیں سلسلے مدری چینل پر کہ صرف گیٹ پر کھڑے چوکی دار کو رشوت نہ دینے پر مریض ہسپتال کے باہر سیڑھی پر دم توڑ گیا. اس لیے ملک آزاد ہوا تھا میرا کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہوگا, ماں بیٹیاں اغوا ہوں گی, ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا جائے گا, شرابیں کم پڑ جائیں گی, ولایتی شرابیں بیچی جائیں گی. کیسے لیے میرا ملک آزاد ہوا تھا؟ منہ پھاڑ کر رشوت لی جائے گی, سودی ادارے کھولے جائیں گے,
سود عام ہو جائے گا کہ اس لیے میرا ملک آزاد ہوا تھا، اسلام کے نام پر آزاد ہوا، یا قرآن اور حدیث کا قانون نافذ ہونا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، خواہ وہ انتظامیہ ہو، خواہ وہ حکومت ہو، خواہ وہ عوام ہو، کوئی کسی پر نہ ڈالے، 20 کروڑ کے کم و بیش آبادی کا یہ ملک، اگر یہ سب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، جو مرد ہیں، جو بوڑھے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، جو جوان ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، جو ماں باپ ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اسلامی بہنیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، یہ اسلامی مملکت ہے، یہاں پردہ نہیں ہوگا کیا؟ یہ انگریزوں کی فیشن چلے گی، انگریزوں کا غیر مسلموں کا انداز چلے گا، 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں کفار و مشرک مسلمان کو مارتے آ رہے ہیں، دیکھ لیجئے فلسطین کا حال، کون مار رہا ہے مسلمان کو؟ مسلمان مار رہا ہے نہیں، غیر مسلم مار رہا ہے مسلمان کو، ہم کہہ رہے ہیں نا فلسطین کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، انہیں کفار کے ظلم و ستم سے بچائے، لیکن اگر میں اندر دیکھتا ہوں تو کون مار رہا ہے، کون جلا رہا ہے؟ کفار و مشرکین مسلمانوں کی املاک کو جلاتے تھے، ان کی جائیدادوں کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے تھے، مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ جھلک دکھاؤں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
رسول
پیچھے روکیے، پیچھے جائیے، تھوڑا پیچھے جائیے، اسٹارٹ لیجیے، روکیے، 1947 یہ اب کا پاکستان ہے، دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے، یہ آزادی چاہیے تھی تب آگ لگی ہوئی تھی، یہ آزادی مل گئی ہے پھر بھی آگ لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ اس وقت ہی بازار اور دکانیں بند ہو گئی تھی، اس وقت ہی بازار اور دکانیں آپ کو بند نظر آئیں گی، اس وقت بھی املاک کی توڑ پھوڑ جاری تھی، آج بھی املاک کی توڑ پھوڑ جاری ہوگی، اس وقت کرنے والے اور آج تک ہونے والے واقعات پر غور کر لیجئے، صدیوں سے چلیے، میں صرف آپ کو 2, 5, 10, 100, 150, 70 سالوں میں نہیں لے کے جا رہا، شروع سے لے کر آ رہا ہوں، شروع سے لے کر آ رہا ہوں، اس وقت سے چلیے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی، کن کے ظلم و ستم کی وجہ سے؟ کفار و مشرکین کی وجہ سے، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، اس کے بعد سے چلتے چلے آئیے، روتے آتے آتے ہم نے ایک وطن حاصل کیا، وطن عزیز حاصل کیا، کہ مسلمان آپس میں ایک اور نیک بن کر رہیں گے، متحد ہو کر رہیں گے، پیار و محبت سے رہیں گے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے رہیں گے، صرف عید کے دن گلے نہیں ملیں گے، جب بھی ملیں گے گلے ملیں گے، صرف عید کے دنوں میں مبارکباد نہیں دیں گے، جب ملیں گے مبارکباد دیں گے، صرف ان کے سینے نہیں ملیں گے، ان کی محبتیں بھی ملیں گی، مگر کیا ہوا؟ کیا ہمارا کردار؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک کو کس طرح نوچ رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں.
رسول دعا ہے امت
جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ مہک مان سرا پکارا ہے امت پہ تیرے آج عجب وقت پڑا ہے، چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں، چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت نہ یاروں میں وفا ہے، گمان تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یا پلکتی وہ یاد میں اسلاف کی اب روپ قضا ہے،
اللہ اللہ اللہ، یہ حالات جو پیدا ہوئے ہمیں ان کو بدلنا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس وقت یہ ہر طبقہ مجھے سن رہا ہوگا، لیکن جو سن رہے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے نیکی کی دعوت کو عام کرنا، برائی سے منع کرنا، اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرتے ہیں اسلامی بھائیوں کو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہ عظیم تحریک ہے، غیر سیاسی تحریک ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ اصلاح کی بات کرتی ہے، نیکی کی دعوت کی بات کرتی ہے، یہ پرہیزگاری کی بات کرتی ہے، یہ مسجدوں کی آباد کاری کی بات کرتی ہے، یہ گناہوں بھری تفریح گاہوں کو ویران کرنے کا ذہن دیتی ہے، سنیما گھر ویرانی کا ذہن دیتی ہے، یہ گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتی ہے، یہ کردار بناتی ہے، یہ تحریک کردار بناتی ہے، اور کردار سے بات بنے گی، کہنے سے صرف زبانی گفتار سے نہیں بنے گی، ہمیں گفتار کا نہیں، ہمیں کردار کا غازی بننا ہے، تب جا کر تبدیلی آئے گی، تب جا کر ہماری معیشت بہتر ہوگی، تب جا کر ہمارے حالات بہتر ہوں گے، اس طرف آنا ہے، اگر آپ تھوڑا سا سروے لیں تو یہ جو ہنگامے اور ہڑتالیں جو ہوتی ہیں، میرے پاس جو اس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 2013-15 ستمبر کی یہ رپورٹ ہے، خبر ہے کہ ملک میں ہڑتال ہنگام اور مظاہروں سے تاجروں کو سالانہ 3 کھرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، مجموعی طور پر 60 روز کاروبار بند رہتا ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان،
مزید ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2013 کے دوران 1025 عام شہری جبکہ سیکیورٹی فورسز کے 475 اہلکار دہشت گرد حملوں میں مارے گئے. ہماری جو انتظامیہ ہیں جو قانون نافذ کرنے ہوئے پولیس والے بھی بیچارے, کتنے ہمارے پاک افواج کے ہیں, کتنے ہمارے رینجرز کے ہوتے ہیں, شہید کر دیے جاتے ہیں. اللہ ان سب کو غری کے رحمت فرمائے. پاکستان میں جولائی 2007 سے جولائی 2010 تک مختلف دہشت گردانہ کاروائیوں میں 3560 افراد جاں بحق ہوئے. معیشت کو 28,45,98,00,000 کا نقصان اٹھانا پڑا پچھلے سالوں میں. اب جب یہ تفصیلات سامنے آتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارا ملک قرضے میں ڈوب جاتا ہے, ہمیں قرضہ لینا پڑتا. میری آخری اطلاع کے مطابق جو قرضے لیے گئے ملک چلانے کے لیے, جو بھی آپ اس کا جو بھی نام دے دیں, ہم لوگ غیر سیاسی لوگ ہیں, ہم لوگ زیادہ اس کی تفصیل میں جانے میں نہیں ہم جاتے, مختلف تبصرے کرنے کا ہمیں تو بس نتیجہ نکالنا ہے, ہم نتیجے کی بات کریں گے. اس وقت نتیجہ یہ ہے آخری اطلاع کے مطابق, اور یہ بھی جولائی کی رپورٹ ہے, آج ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھ گیا ہو, پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ 78,000 روپے فی قرض کے حساب سے مقروض ہے, اتنا قرضہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ شاید 90,000 روپے تک پہنچ چکا ہو, ابھی 2014 کی بات کر رہا ہوں, یعنی 80,000 سے 90,000 روپیہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض, گویا کے مقروض ان حوالے سے, جو ٹوٹل مول پر قرضہ اور اس کی پاپولیشن پر اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو یہ قرض ہم پر چڑھا, یہ اترے کیسے؟ کیا یہ املاک جلانے سے, جائیدادیں جلانے سے, لڑائی جھگڑے کرنے سے؟ آخر یہ کنڈے کس نے لگائے؟ کیا گورنمنٹ کا کوئی قانون آیا تھا آپ کے پاس, تو سرکولر آیا تھا آپ کے گھر کے اندر, کنڈا لگائیے ورنہ آپ کے گھر کو بلڈوزر سوڑا دیں گے؟ کیوں لگایا کنڈا آپ نے؟ بجلی چوری کرنے کے لیے, ڈیوٹی بچانے کے لیے؟ کس نے کہا کہ آپ انڈر انویسٹ کیجئے؟ ریبیٹ لینے کے لیے کس نے کہا اوور انویسٹ کیجئے؟ ٹیکس چوری کرنے کا کون کہہ رہا ہے؟ ایسے سینکڑوں کام ہیں جو عوام اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہی ہے, بھی مہنگائی بڑھتی ہے, ٹیکس بڑھتا ہے, فلاں بڑھتا ہے, قرضہ لینا پڑتا ہے, یہ لینا پڑتا ہے, وہ لینا پڑتا ہے, کام کوئی کرتا ہے, کوئی آپ کے جذبات کو مشتعل کرتا ہے, کوئی آپ کے احساسات کو مشتعل کرتا ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے پر بیٹھا ہوا ہو, نقصان ہماری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے, دکانیں بند کروا کر, جائیداد کو آگ لگا کر, گاڑیاں تباہ کر کر, چاہے وہ سرکاری املاک ہو غیر سرکاری املاک ہو, گورنمنٹ پراپرٹی ہو یا پرائیویٹ پراپرٹی ہو. آپ یہ بتائیے کہ آگ لگانے کی, جلانے کی, آپ جیسے کار کو آپ دیکھ رہے تھے کیسے بے دردی سے, کار تھی پتا نہیں کون تھی, اب یہ میں پوچھتا ہوں یہ کار نے کس کی ماں کا قتل کیا تھا؟ یہ کار, اس کار والے کے بارے میں نہیں جانتا کہ آخر اس کار پر کس بات کا خنس اتارا جا رہا تھا, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اس کار نے, بذات خود ایک کار نے, غصہ تو کسی کام کرنے والے پر اتارا جائے گا نا, یہ کار ہے کسی ماں کا قتل کیا تھا, یہ کیوں مار رہے ہیں اس کو؟ یہ کون سی سمجھداری ہے, کون سی عقل مندی ہے؟ بس کو جا کر مارتے ہیں, بس کو جا کر مارتے ہیں, ارے بس کو کیوں؟ اچھا اور کچھ نہیں تو سگنل کا جو پول ہے اس کو جا کر ماریں گے, ارے کوئی اسکول کا گھنٹہ ہی ہے کہ سگنل کو مار رہے ہیں؟ سگنل کا شیشہ توڑیں گے, اندر کا بلب توڑیں گے, کیوں توڑا آپ نے؟ کیا یہ آپ کے ملک کی پراپرٹی نہیں ہے؟ کیا اس پول نے آپ کا کوئی بگاڑا تھا؟ کیا سگنل نے آپ کا کچھ بگاڑا تھا؟ ٹائر لے کر ٹائر جلا دیے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ نے, تو کیا یہ سڑک پر جلی ہوئی آگ سے کیا آپ کا گھر روشن ہو جائے گا؟ کیا اس ٹائر پہ لگی ہوئی آگ سے آپ کے گھر کا کھانا پکے گا؟ اور کون سی اس سے آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی؟
بتائیے نا ان جھگڑوں سے، ان فتنوں سے، ان لڑائیوں سے، ان مار دھار سے آخر کیا ترقی لی؟ وہ ایک ہڑتال ہوئی جس کے بعد راکٹ بن گیا ہو، دو چار جہاز ہم نے بنا لیا ہو، کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہو. نقصان نقصان اسے نقصان، اور کئی کام حرام و ناجائز. دین متین اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہوا یہ وطن، اس میں کیا غیر اسلامی طریقہ اختیار کیا جائے گا؟
گفتگو فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو ترغیب دینی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک پرابلم ہے. عوام کہتی ہے کہ پہلے جو ہمارے بڑے ہیں وہ سدھر جائیں تو ہم سدھر جائیں گے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عوام سدھر جائے گی تو سب سدھر جائے گا. فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ پہلے کون سدھرے. ایک مثال سنتے تھے کہ مرغی پہلے آئی ہے انڈا، تو لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟
ہم فرد کی بات کرتے ہیں، فرد سے معاشرہ بنتا ہے. میرا پڑوسی شرابی کبابی ہے تو میں شرابی کبابی نہیں بنوں گا. ایون کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک بھائی چرسی موالی ہے تو دوسرا بھائی چرسی موالی نہیں بن جائے گا. اللہ نہ کرے اگر کسی کا باپ شرابی تو بیٹا نہیں بولے گا کہ جب باپ شراب پیتا ہے تو میں بھی شراب پیوں گا، تو باپ چرس پیتا ہے تو میں بھی چرس پیوں گا. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ اگر سارے کے سارے بگڑے ہوں کی ہی اقتدا کریں گے، بگڑے ہوں کے پیچھے چلیں گے، تو پھر اچھوں کے پیچھے کون چلے گا؟ کیا اس ملک میں امام نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں علماء نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں حفاظ نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں مفتیان کرام نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں نمازی نہیں ہے؟ یہ نظر نہیں آتے، یہی چیزیں نظر آتی ہیں. اصل میں کرنا مجھے ہوتا ہے، لیکن کسی کا کاندھا استعمال کرنا ہوتا ہے. کاندھا استعمال کرنا ہے، اس کے لیے ہم اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جب مریں گے تو بولیں گے کہ نہیں، میں تو اسی کی قبر میں اتروں گا جس کے پیچھے چلا کرتا تھا. قبر تو ہماری الگ ہوگی، سوال جواب ہمارے سے الگ ہونے، حساب کتاب ہمارا الگ ہونا ہے، قیامت کے روز ہمیں اٹھنا ہے. ہم سے ہمارے اعمال کا پوچھ گچھ ہونی ہے. کیا یہ جواب آپ وہاں دے دیں گے؟ ایک شخص، مثال دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک شخص آ کے میرے آگے بندوق تانتا ہے، مجھے مارنے کے لیے آیا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں، تصور کیجئے. مجھے موقع ملتا ہے، مجھے موقع ملتا ہے، میں اسے پوچھتا ہوں، اے رک، یہ بتا کیوں مار رہا ہے؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے جانتے ہو؟ بولے گا نہیں. پہچانتے ہو؟ بولے گا نہیں. میرا نام پتا ہے؟ بولے گا نہیں. کیوں مار رہے ہو؟ بس مجھے مارنا ہے، مجھے آرڈر ہے تم کو مار دوں. کہ یہ ایک اصول ہے، قتل ناحق کے بارے میں کبھی پڑھا سنا نہیں ہے کیا؟ کیوں مار رہے ہیں؟ یعنی وہ فتنوں کے دور کی روایت یاد آ رہی ہے کہ قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا، مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا. اور آج ہم اپنے ملک میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ٹھاٹا ڈاٹا ڈاٹا کرتے ہوئے پورا پریس خالی کر دیا، بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے لوگ مر گئے، دو سال کا بچہ مر گیا، وہ موٹر سائیکل پر چلتا وہ چلا گیا، ڈبل سواری پر پابندی لگ گئی، قوم گئی، اور وہ جا کر بالکل سو گیا، کسی ڈیڈ اسکاؤٹ کا آدمی ہوگا لیٹا ہوا، اب وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا، قوم گئی، ڈبل سواری پر پابندی، یہ پابندی وہ پابندی، خوف دہشت، دکانیں بند، شٹر بند، تالے لگ گئے، بھاگو روڈ پر. جب روڈ پر بھاگے، پورا شہر بھاگا روڈ کے اوپر، تو اب جناب وہ دوسرا گروپ نکل آئے لوٹنے کے لیے، کیونکہ ٹریفک جام ہو گیا. ٹریفک جام ہو گیا، اب کھڑے ہیں، آ رہے ہیں، بندوق دکھائی، زیور نکال لیے، پیسے لے لیے، یہ لے لیا، وہ لے لیا، فلاں لے لیا، یہ لے لیا، خالی کر کے بھیج دیا. کیا ہوا؟ ارے بارش ہوتی ہے تب بھی ڈکے نکل آتے ہیں. بارش ہوتی تھی تو پہلے پروانے تو آتے تھے وہ اڑتے ہوئے، اب جیسے بارش ہوتی ہے تو یہ گروپ نکلتے کہ سر کے جام ہو گئے، اب لوٹو. آپ بتائیے کیا یہ وطن عزیز اس لیے آزاد تھا کہ میں سڑک پر آؤں اور میں لوٹ لیا جاؤں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اچھی گھڑی پہنوں، میں نہیں پہن سکتا، میرے وطن آزاد آزادی والے ملک میں میں اچھا موبائل نہیں رکھ سکتا کہ مجھے لوٹ لیا جائے گا. میں اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا کہ میں نمایاں ہو جاؤں گا، میں اچھے جوتے نہیں پہن سکتا کہ مسجد سے چوری ہو جائیں گے، مسجد کو تالے لگا دیے جاتے زہر کی نماز کے بعد کہ کوئی چور آئے گا تو مسجد کے وضو خانے کا نلکا لے جائے گا، استنجا خانے کا لوٹا لے جائے گا، مسجد کی گھڑی چورا کر لے جائے گا۔ یہ کردار کہاں خراب ہوا ہے؟ یہ کس نے خراب کیا؟ کس کو دیکھ کر کیا بھائی؟ کون سی گورنمنٹ کروا رہی ہے آپ سے؟ کون سا ادارہ کروا رہا ہے آپ سے؟ کس تھانے نے بولا تھا کہ مسجد کی گھڑی چوری کر ورنہ تجھے اٹھا کر لوکا میں بند کر دوں گا؟ ہر بات ادارے پہ نہیں ڈالی جاتی، اور میں نہیں کہتا کہ سارے ادارے درست، سارے لوگ درست، نہیں، یہاں کسی کو غلط اور صحیح ثابت کرنے کی جنگ میں کر بھی نہیں رہا ہوں، اپنے کردار کی درستی کی بات کر رہا ہوں۔ لاکھوں لوگ درست کردار لے کر چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کروڑوں کے کروڑوں لوگ بدکار اور معاذ اللہ برائی میں مبتلا ہیں۔ نمازی ہمیں مسجدوں میں ملتے ہیں، نیک لوگ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود دعوت اسلامی پاکستان کے اندر آئی ہے، دعوت اسلامی پاکستان میں ملی ہے۔ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ ملک ہے، اس ملک کا یہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر میرے امیر سنت پیدا ہوئے ہیں۔ اس وطن سے کیوں نہ میں محبت کروں کہ جس وطن میں مجھے امیر سنت جیسی ذات ملی، اسی وطن کے شہر باب المدینہ میں دعوت اسلامی بنی، آگے بڑھی، اسی میں یہی وہ ملک ہے جس سے میرے داتا صاحب آرام فرما ہے، یہی وہ ملک ہے جس سے میرے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرمائے، یہی ملک میں عالم شاہ بابا آرام فرمائے، اسی ملک کے اندر جائیں تو پاک وطن شریف کے اندر حق فرید یا فرید کے نعرے لگتے ہیں، یہ ملک ہے۔ اور نہ جانے یوسف شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، غائب شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، مطلب ملک کے طول و عرض میں جائیں، کونوں کونوں پر، کہاں 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 پا اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں شاید سب سے زیادہ چیریٹی بھی، چندہ بھی شاید یہیں دیا جاتا ہوگا، اتنا عظیم ملک ہے، لیکن اسے برباد کرنے کی بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں، نقصان پہنچانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، میں اس پر آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ جو کردار ہمارا بنا ہوا ہے، جوش میں آنا، بے جا جذباتی ہو جانا، توڑ پھوڑ کر دینا، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بتہ خور مان جائیں، ان کو سمجھائیے، کوئی نیکی کی دعوت دیجئے، اغوا برا تاوان بند ہو جائے، چوری ڈکیتی بند ہو جائے، ادارے سنسیئر ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، سگنل پر عمل کیجئے، چوری کی بجلی بند کیجئے، بیجا پانی کا استعمال بند کیجئے، اپنی تقریبات کو سادہ کیجئے تاکہ ہمارے ملک کا قرض اترے، ہمارا ملک ترقی کرے۔ مساجد کو آباد کیجئے، مسجد اور بنے، مدارس اور بنے، علماء اور آئیں، حفاظ اور آئیں، اجتماعات میں جائیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جائیے، نیکی کی دعوت عام ہو، مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ آئیے کالز لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
I highly appreciate your comments and speech going on at the moment, and we must realize what we are doing and we should improve ourselves, and it's very nice way of criticizing everybody without taking anybody's name۔ یہ مجھے بہت پسند ہے بیان آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سود سب سے بڑی لعنت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنا زیادہ کنڈیم سود کو اللہ رسول نے کیا، کسی کو نہیں کیا۔ اور انفارچونیٹلی ہم دوسروں سے بہت عمل بہت کاٹے سٹریس کرنا چاہیے، نماز ضرور پڑھیں، روزے ضرور رکھیں، سنت عمل ضرور کریں، لیکن ساتھ سود کی بات جو آج انہوں نے کی ہے مجھے بہت پسند آئی ہے، وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکے میں کنفلکٹ پیش آیا تھا، اس میں بیسی وجہ یہ تھی کہ جب ان کے اکنامک سسٹم پر چوٹ پڑی تھی نا، تو سارے مکہ والے پریشان ہو گئے تھے کہ اگر ہم نے ایک اللہ کی بات مان لی تو مکہ میں حج والے جو بت ہے وہاں نظرانے کہاں سے آئیں گے، ان کو سونا چاندی کہاں سے آئے گا۔ یہ جو سود خور ہے نا، یہ آپ نے ان کو ہائی لائٹ کیا آج، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے یو شوڈ کنٹینیو دس تھنگ تاکہ یہ چیز آگے پھیلے اور لوگوں میں اویئرنیس ہو۔ कि कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, सोत खारी, ये लाने जंग अल्लाह रसूल का जो लोग सोत खाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच,
जजाक अल्लाह खैरा, अल्लाह ताला आपको जैसा खैर दे। आपने हमारी हौसला अफजाई भी की और हमारी बातों को अप्रिशिएट किया, इसको आम कीजिए। अल्लाह ताला ने जिस चीज के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला इसको मिटाता है, वो सूद है। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग है, जिसकी वजह से हमारी मईशत, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। मुफ्ती साहब आप क्या फरमाते हैं इस पर?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूद का जो मैटर इन्होंने बयान किया है, तो ये इसको तो यूं कह लीजिए कि दुनिया के अंदर सूद पर सबसे पहले इस्लाम ने ही पाबंदी लगाई, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये सूद पर कर्ज देने का रवाज तो चल ही रहा था, और वो चल ही रहा था, इसीलिए तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया। और ये है कि सूद की हुरमत अलबत्ता जो है वो हमेशा से ही चलती आ रही है। तो नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम ने इसके बारे में मुख्तलिफ मौके पर फरमाया, और हत्ता के हज्जतुल वदा जो आखिरी हज मुबारक था, और जिसमें बतौर ख़ास इस्लाम के वो पैगाम दिए गए जो आफाकी भी हैं, आलमगीर हैं, और जिनका फ़ायदा जो है वो तमाम इंसानियत को है। आखिरी हज के मौके पर ज़्यादातर जो मौजू रहा वो वही रहा, एक दूसरे की इज़्ज़त, तकरीम, जान माल की हुरमत के बारे में। और उसी के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में भी फरमाया कि आज के दिन जो है वो सारे सूद ख़त्म किए जाते हैं। हुरमत इससे पहले भी साबित हो चुकी थी। अब इसकी जो तबाहकारियाँ हैं ये तो हमारे सामने हैं। सूद की तबाहकारियों से तो इनकार जो है वो शायद ही कोई करे, यानी सिवाय उसके कि जिसको सूद मिल रहा है और वो नफ़ा उठा रहा है और मज़े कर रहा है। दुनिया के अंदर ऐसे शहर मौजूद हैं कि जो सूद पर वजूद में आए और सूद का सारा निज़ाम वहाँ चल रहा है तो बड़े खुशहाल हैं वो, क्योंकि पूरी दुनिया का सूद इकट्ठा होकर वहाँ जा रहा है। तो जब उनके पास जा रहा है तो उनकी तो मौज है, वो तो करोड़ों अरबों खरबों के अंदर खेल रहे हैं। लेकिन जिस पूरी दुनिया का सूद जो है वो जिनसे वसूल किया जा रहा है, उन मुल्कों की क्या हालत है वो सबके सामने है। हमारे अपने मुल्क की जो हालत सूद की वजह से, यानी अगर हमारा सूद मिसाल के तौर पे आज ख़त्म हो जाए कि हमारे ऊपर कोई सूद नहीं है, हमें कोई जो है ना वो कर्ज़ा अदा नहीं करना, तो शायद अभी भी पूरी दुनिया से जो पाकिस्तान इमदाद मांगता है और जो इधर उधर जाता है वो सारे का सारा आज के आज ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि सूद की मद के अंदर हम इतनी रकम अदा करते हैं, इतनी रकम अदा करते हैं कि हमारे पूरे मुल्क के अखराजात एक तरफ होते हैं और सूद की रकम एक तरफ होती है, और फिर मजीद उसके अंदर फंसते जाते हैं। नतीजा ये होता है ना, तालीम के ऊपर खर्च होता है, ना सेहत के ऊपर खर्च होता है, ना जो है वो अमन अमान के ऊपर पूरी तरह खर्चा हो पाता है। जब तालीम पर खर्च नहीं होगा, तालीम कमज़ोर हो जाएगी, सेहत पर खर्च नहीं होगा तो लोगों की सेहत, उनको सहूलियात नहीं मिलेंगी, और अमन अमान पर जब पूरी तरह खर्च नहीं होगा तो अमन अमान की हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये जो हमारे यहाँ खराबियाँ पाई जाती हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह सूद भी होता है। वजह यह है कि अगर सिक्योरिटी के लिए मिसाल के तौर पे चाहिए 1 अरब रुपया, लेकिन हमें 70 अरब रुपया अदा करना सूद के अंदर, तो इसका मतलब यह हुआ कि 30 अरब जो है वो आप सिक्योरिटी के ऊपर खर्च करेंगे। जब 30 अरब खर्च करेंगे और 70 अरब रुपया सिक्योरिटी पर खर्च नहीं होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि 70% हमारी सिक्योरिटी वैसे ही लूज हो गई, तो वो वैसे ही कमजोर हो गए। जब वो कमजोर हुई और उसी के नतीजे के अंदर फिर कत्लो गारत गरीबी होगी, उसी की वजह से बम भी फटेंगे, उसी की वजह से ये टारगेट किलिंग भी होगी, उसी की वजह से दीगर सारे मसाइल भी खड़े हो जाएंगे। फिर ये इसी तरह अगर ये सूद की रकम अदा ना की जाए तो फिर अपने मुल्क के अंदर तरक्की के मंसूबे बनते हैं, अपने मुल्क में तरक्की के मंसूबे बनेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो अब लोग जो है फिर ये डकैती और चोरी की तरफ नहीं जाएंगे। चोर के चोरी करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उसके घर का खर्चा नहीं चल रहा तो वो चोरी शुरू कर देता। डकैती वाले के पीछे उसको जो है वो आम रूटीन के अंदर 10,000 मिलने, डकैती करके इकट्ठे 10,000 मिल जाने एक ही दिन के अंदर, तो वो डकैती शुरू कर देता है। जो पैसे लेकर कत्ल करते हैं वो इसलिए कत्ल करते हैं कि उनको इससे पैसे मिलते हैं, और जो आम निज़ाम मईशत है वो इतना कमज़ोर है कि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता। तो गोया अमनो अमान के पीछे भी जो तबाहियाँ मचती हैं और जो अमन अमान तबाह होता है उसके पीछे वजह ये होती है कि हमारी रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सूद के अंदर चला जाता है। तो अब इसी तरह के और फिर इसके और साथ, यानी यूं कह लें कि असल में बुनियाद तो ये है, असल बुनियाद जो है वो सिर्फ सूद नहीं है, असल बुनियाद है जिस पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों से गलबे का,
خوشحالی کا اور ہر چیز کا جو وعدہ فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو اچھا عمل کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، جو کوئی اچھا عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، فرمایا کہ جو اچھا عمل کرے گا اور مسلمان ہوگا، فلنحيينه حياة طيبة، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ اب یہ پاکیزہ زندگی کے بارے میں تفسیروں میں دونوں طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس سے آخرت کی پاکیزہ زندگی بھی مراد ہے، اس سے دنیا کی پاکیزہ زندگی بھی مراد ہے۔ تو اعمال صالحہ یہ بیسیکلی بنیاد ہے پاکیزہ زندگی کی، خوشگوار زندگی کی، خوشحال زندگی کی۔ تو اب جو سب سے بڑی بیس ہے اصل، اس کو دیکھا جائے گا، سود اس میں سے ایک فیکٹر ہے جو اعمال صالحہ کے برخلاف ایک چیز ہے، یعنی جو گناہوں کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر دوسری ایک آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہیں نصیب ہوگا۔ اب وہ غلبہ دنیا کے اندر ہو، وہ غلبہ ٹیکنالوجی کے اندر ہو، وہ غلبہ سائنس کے اندر ہو، وہ غلبہ دنیا کی خوشحالی کے اندر ہو، وہ پیسے کی ریل پیل کے اندر ہو، جس چیز کے اندر، یعنی جس شے کو دنیا میں اچھا غلبہ شمار کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور مومن سے مراد وہ مومن کے جس کے بارے میں فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافا، دین کے اندر، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جب دین، ایمان ہمارے ظاہر و باطن پر نافذ ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک ہوگا، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی زندگی میں ہوگا، پھر اسی طرح ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں، ہماری معاش کے اندر، ہمارے گھروں میں، ہماری پرائیویسی کے اندر، ہماری خلوتوں جلوتوں کے اندر، جب پورا دین آئے گا تو پھر یہ وعدہ پورا ہوگا کہ غلبہ تمہیں نصیب ہوگا اور پاکیزہ زندگی تمہیں عطا کی جائے گی۔ تو یہ ایک جو فیکٹر میں نے عرض کیا کہ سود اس میں جیسے رشوت خلاف اسلام ہے، تو لہذا وہ ایک فیکٹر ہے جو تباہی مچاتی ہے، بتہ خوری، ڈکیتی، دہشت گردی، یہ اور فیکٹرز ہیں جو مسلمانوں کے امن و امان کو تباہ کرتے ہیں، جو ملکوں کے امن و امان کو تباہ کرتے ہیں۔ تو اصل میں اسلام جو ہے وہ، یعنی یوں کہہ لیں کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہن کر ایک ریشم کا پیوند لگا دیا جائے اس کے اندر، تو پورا لباس ٹاٹ کا، ریشم کا ایک پیوند لگا کے بولا جائے کہ ہم نے ریشمی کپڑا پہنا ہوا ہے، تو اس کو کوئی بھی نہیں بولے گا کہ تم نے ریشمی کپڑا پہنا ہوا۔ ریشمی کپڑا وہی ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک ریشمی ہی ہے۔ ہماری پوری زندگی کا نظام جو ہے وہ یا تو اس کے کلچر کے پیچھے ہے، یا وہ اس کے کلچر کے پیچھے ہے، یا وہ مشرق کا کلچر ہے، یا وہ مغرب کا کلچر ہے، یا مغرب سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اسلامی کلچر یہ ہے ہمارا پورا لباس، یہ ہے ہماری پوری زندگی۔ تو جب ہماری زندگی میں اسلام کا حصہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جمعہ پڑھ لیا، یہ ہماری زندگی میں اسلام کا حصہ اتنا ہے، بعد وہ ہیں جن کی زندگی میں اسلام کا حصہ عید کی نماز، بعد وہ ہیں جن کی زندگی میں نماز کا حصہ صرف نمازیں ہیں، اسلام کا حصہ صرف نمازیں، نماز کے علاوہ اب ان کا کاروبار کیا ہے کوئی پتہ نہیں، ان کے گھر کے معاملات کیوں پتہ نہیں، ان کا میاں بیوی کا تعلق کیا ہے اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، بیوی بچوں کی جو تربیت ہے وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پڑوسیوں کے کیا سلوک ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ہر جگہ اب یہ ہے کہ کسی نے ایک پیون جوڑ لیا، کسی نے دو پیون جوڑ لیا، کسی نے تین پیون جوڑ لیے، اور شور یہ مچا دیتے ہیں کہ ہم پورے مسلمان ہیں۔ پورا مسلمان اس کو نہیں کہا جاتا، اسلام پورا پیکج ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہے، ظاہر سے لے کر باطن تک ہے، جلوہ سے لے کر خلوت تک ہے۔ یہ تمام نظام زندگی جب اسلام کے مطابق ہوگا تو اب ہوگا یہ پورا مسلمان اور مومن، اور اب ہوگا جس کو کہا جائے گا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مسلمان ہو۔ پھر یہ وہ ہوگا کہ جس کو کہا جائے گا کہ جس نے اچھا عمل کیا اور تھا مسلمان، تو اس کو ہم پاکیزہ زندگی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔
ماشاء اللہ۔ یہ سود کے متعلق ہم نے جو مفتی صاحب سے سوال کیا، انہوں نے مزید جو وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے، اور جو گناہوں بھری جو ہماری طبیعتیں ہیں، عادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ ہم مزید کچھ کالس لیتے ہیں پھر مفتی صاحب کے پاس، ان کے اپنے مضمون کی طرف بھی بڑھتے ہیں کہ تحریک آزادی میں ہمارے علماء اہل سنت کا کیا کردار رہا، پھر اس موقع پر مفتی صاحب مزید کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے پہلے کچھ کالس لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اشرف محمد توصیف عمرتداری، ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ ددن خان سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میں اس وقت مدنی چینل کا یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں. تو عرض یہ کرنی تھی کہ رات میری کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی تو وہ لاہور کے کسی علاقے کے اندر جا رہے تھے ڈیٹنگ کے اوپر, اور ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے مجھے آفر کی اور انہوں نے بتایا کہ یار اس طرح یہاں پر لڑکیاں ہیں, کال گرلز ہیں, ہم پیسے دے کر ان کے ساتھ سیکس وغیرہ کرتے ہیں, جشن آزادی اس انداز میں مناتے ہیں. حضور میں نے ان کو سمجھایا کہ اس چیز کے اوپر میں نے تھوڑی سی وہ ترغیب بھی دی کہ آپ اس طرح نہ کریں, ہماری بھی ماں بہن بیٹی گھر ہے, اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس میں بھی ہماری ماں بہن بیٹیوں نے قربانیاں دی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ سیکس نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا. تو اس چیز کے اوپر بھی ایسا تھوڑی سی نظر ثانی فرمائی کہ پاکستان کے اندر اس وقت جشن آزادی منانے کا جہاں شراب نوشی ہے, دیگر معاملات ہیں, وہیں پر ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں, اور ہماری اسلامی بہنیں خود بھی جو ہیں سیکس کی طرف وہ آمادہ ہیں, اور لوگ ان کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں, یہ لالچ میں آ کے پیسہ لیتی ہیں اور لوگ ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً کروڑوں عاشقان رسول نے جشن آزادی منایا ہوگا, اور اس طرح جشن آزادی کے لیے ذہن بنانے والوں کی تعداد میں کہتا ہوں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگی. تو یقیناً ان کو ان تمام تر اعمال اور بدکاریوں سے بچنا ہی چاہیے ڈیفینیٹلی, اور ان تمام تر چیزوں پر ایک کاش پابندی لگ جائے, نہ ایسے ڈسٹ بین ہو, نہ یہاں کو کچرا پھینکنے کے لیے جائے. تو اسی طرح کا ماحول اگر بن جاتا ہے, اللہ کرے اور بن سکتا ہے, اگر ادارے مضبوط ہوں, سنسیئر ہوں, اور وہ ان تمام چیزوں پر غور کریں کہ یہ چیزیں خلاف شرع ہیں, یہ ہمارے ملک میں نہیں ہونی چاہیے, تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت کچھ بہتری آ سکتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟
ایسا برائی تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں کہ جس سے روکا نہ جا سکے, بلکہ ہمارے دین کا بنیادی حکم ہی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے. دین کی ابتدا ہی اس سے ہوگی. اللہ تعالیٰ کا جو بھی نبی جو بھی رسول دنیا میں تشریف لایا ہے تو اس کے تشریف لانے کا بنیادی ترین مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا تھا. جیسے مثال کے طور پہ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو آیات مبارکہ سورہ شعراء ہے, سورہ یونس ہے, سورہ اس کے بعد جو ہے سورہ یوسف ہے, سورہ ہود ہے, ان کے اندر جو ہے وہ بکثرت سب کے جو ہے وہ مبارک اقوال موجود ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو واضح طور پہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, کہ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اب اللہ کی طرف بلانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکیوں کی طرف آئے اور گناہوں سے رکے, برائیوں سے رکے, وہ برائیاں کسی بھی درجے کی ہوں. تو یہ جو سمجھانے والا معاملہ ہے یہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے. ہمیں تو بنیادی طور پہ حکم یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اب یہ تو ہے دعوت کا معاملہ کہ دعوت دی جائے, نیکی کی دعوت دی جائے اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. اب اس کے بعد بعض اوقات وہی معاملہ آتا ہے کہ سامنے والا بحث کرتا ہے, بعض اوقات کسی برائی کو وہ برائی ہی نہیں سمجھتا, یا وہ اپنے حق میں وہ برائی نہیں سمجھتا, وہ کہتا ہے یا میرے لیے جواز ہے اس کا, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا لہذا میں بھی یہ کر سکتا ہوں, وہ آگے سے اپنی بحث شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن, تو اب اگر وہ آگے سے اس سے بحث کرنے کی حاجت ہے تو پھر اس سے بحث کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو. سب سے اچھا طریقہ وہ ہے کہ جس میں سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے, یہ میرا دشمن نہیں ہے, یہ مجھے سمجھانے آیا ہے, مجھے بگاڑنے نہیں آیا. تو یہ ہمارے دین کی بنیاد. پھر اس بات کو ایک اور آیت مبارکہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے اچھی بات ہی کس کی جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے. تو جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے, برائی سے منع کرنے والا, اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے. تو یہ انفرادی کوشش ہے یا اجتماعی طور پر ہی ہے. اجتماعی طور پر بھی جو ہے وہ نیکی کی دعوت برائی سے منع کرنا پایا جاتا ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام وعظ بھی فرماتے تھے, جمعے کا خطبہ بھی ارشاد فرماتے تھے, اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع کے اوپر آپ کے بیانات تھے, صحابہ کرام بھی یہ کیا کرتے تھے. اور انفرادی طور پہ سمجھانا یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. اور اس کے واقعات بھی ایک دو نہیں ہیں, اس کے واقعات بھی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. اصل یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن ہو کہ مجھے کسی کو سمجھانا ہے. مین جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ درد مندی ہے نہیں, لوگ زیادہ تر اس شے پر آ چکے ہیں کہ بھئی مجھے اپنی ذات کو دیکھنا ہے. یعنی اولاً تو لوگ خود ہی بھی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن جو برائی میں نہیں بھی ہے وہ صرف اسی کے اوپر چلتا ہے, اسی ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے کہ یا شیخ اپنی دیکھ. میں اگر صحیح ہوں تو اب میرا پڑوسی خراب ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے رشتہ دار بگڑ رہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے کولیگز اگر خراب ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, میرے ماتحت اگر خراب ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو ہمارے دین کا حکم ہے وہ یہ نہیں ہے. اس میں ہر اپنے ماتحت کو نیکی کی دعوت دینے کا, سمجھانے کا حکم ہے, اس میں اپنے پڑوسی کو سمجھانے کا حکم ہے, اس میں اپنے ساتھ والوں کو سمجھانے کا حکم ہے. اس میں یہ ہے کہ جہاں تم برائی کے دیکھو, جہاں بھی برائی کو دیکھو, اگر ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, یعنی اس کو سمجھاؤ, اور اگر زبان سے سمجھانے کی قدرت بھی نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جانو. تو ہمارے معاشرے سے چونکہ یہ بات ختم ہو جاتی ہے, ہمارے یہاں وہ سیکولر کے نام کے اوپر چونکہ سارے شور مچاتے ہیں کہ بھئی ہر بندہ جو ہے اپنی ذات کی حد تک رہے, اور دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کو کوئی سمجھانے کی ضرورت, دوسرا نماز پڑھتا نہیں پڑھتا کوئی آپ کو اس سے نہیں ہے, دوسرے کے اخلاق کیسے ہیں, اس کا کردار کیسا ہے, اس کی جو ہے وہ شرم و حیا کے معاملات کیسے ہیں, ہم نے اس کو نہیں سمجھانا. تو جب بنیادی چیز یعنی جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں, قوموں کی تباہی کے پیچھے ایک جو بہت بڑا ریزن ہوتا ہے, اس میں دیگر بدعمالیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی بدعملی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں, لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں, نہ انفرادی طور پر سمجھاتے ہیں نہ اجتماعی طور پر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. جب یہ نیکی کی دعوت دینے کا کام ختم ہو جاتا ہے پھر قوموں کے اوپر عذاب آتا ہے. قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر اسی طرح کے واقعات ہیں. جو اصحاب سبت ہلاک ہوئے, اصحاب سبت ہلاک ہونے کے پیچھے یہی تھا کہ ان میں بھی ایک قوم پیچھے اٹ گئی تھی کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کر رہے تو کرتے رہے تو وہ تباہ ہوگی قوم. اسی طرح حدیث مبارک کے اندر جو فرمایا گیا کہ ایک قوم کے بارے میں عذاب کا حکم دیا گیا کہ اس قوم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے, تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ اس کے اندر تو بڑے بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں, تو فرمایا کہ وہ بڑے بڑے نیک لوگ ان کو پہلے ہلاک کرو, ان کو پہلے ہلاک کرو اور ان کی چیخیں پہلے سناؤ, کیونکہ یہ برائی کو دیکھتے تھے لیکن یہ اس سے منع نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لوگوں نے یہ کیا کہ پہلے تو برائی سے منع کرتے تھے, منع کرنے کے بعد ایک زمانہ آیا کہ چپ کر گئے, سمجھانا بند کر دیا, اس کے بعد ایک زمانہ یہ آیا کہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا. جب ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ اسی رنگ کے اندر رنگے گئے اور خود بھی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئے, نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. ہمارے ہاں برائی پھیلتی اس طریقے سے ہے, ایک آدمی کسی چرسی کو پہلے سمجھاتا ہے یار نہیں کیا کر, کچھ عرصے بعد سمجھا کے بولتا ہے دفاع کرو یار نہیں سمجھتا تو چھوڑو, اب اس کے ساتھ دوستی اپنی باقی رکھتا ہے, دوستی باقی رہتا ہے, کسی دن وہ بولتے تھے یار تو بھی سوٹا لگا کے دیکھ ذرا تجھے پتا چلے کہ کیا مزہ آتا ہے, اب ایک دن یہ بھی شریک ہوتا ہے, جب یہ شریک ہوتا ہے تو اب آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ دونوں اسی شریک جرم میں شریک ہو جاتے ہیں, یہ دونوں چرسی بن جاتے ہیں, یہی حال شراب کا ہے, یہی حال فلمیں دیکھنے کا ہے, یہی حال دیگر برائیوں کا ہے. برائی عام طور پہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے, مزیدار ہوتی ہے, نفس اس کی طرف زیادہ للچاتا ہے, زیادہ جاتا ہے. تو ایک آدمی دوسرے کو برائی سے منع کرتا ہے, پھر منع کرنا چھوڑ دیتا, خاموش ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتا, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اگر صرف ہر بندہ اپنی اس ایک ذمہ داری کو نبھانا شروع کر دے, یعنی وہ ایک ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی خود نیک نہیں بھی ہے تب بھی اس پر لازم ہے کہ دوسرے کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے, تب بھی اس کے لیے یہ لازم ہے. اب اگر افسر اپنے ماتحتوں کو, والد اپنی اولاد کو, ماں اپنی بچیوں کو, بچوں کو, اسی طرح بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو, پڑوسی اپنے پڑوسیوں کو, جاننے والا اپنے جاننے والوں کو, نہ جاننے والوں کو, اگر یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ عام ہو جائے اور سارے کے سارے لوگ اس کام میں شریک ہو جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 14 اگست پہ ہمیں بیٹھ کے یہ باتیں کرنی پڑے. اگلی 14 اگست تک جب
اور بہتری باتیں کر
اور بہتری بہتر.
اس قوم کو قومی طرح نہ سنو, پہلے قومی ترانہ سنو, قومی ترانہ سنیں گے, چلے قومی ترانہ سنتے ہیں.
پاک سرزمین شاد باد, کیشور حسین شاد باد, تو نشان عزم عالی شان, عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد, پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت عوام, چمے ستارہ او ہلال رہبر ترقی او کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدا
آج شروع میں میں نے وطن عزیز وطن پاک پاکستان کے ایک کلام کے ساتھ بڑی خوبصورت مناظر دکھائے تھے. اس وقت شاید ہمارے سارے اسلام بھائی بھی نہیں آئے تھے, ہمارے کئی مدی چینل کے ناظرین بھی نئے جمع ہوئے ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا ملک کتنا حسین ہے.
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان تو سلامت رہے, اے میری جان تو سلامت رہے. پاکستان تو سلامت رہے, اے میری جان تو سلامت رہے. جذبوں کی تنظیر ہنسی خوابوں کی تعبیر, جذبوں کی تنظیر ہنسی خوابوں کی تعبیر. پاک وطن کی پاک زمین الفت کی تصویر, پاک وطن کی پاک زمین الفت کی تصویر. عزم عالی شان ہے پیارا پاکستان, عزم عالی شان ہے پیارا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. چاند ستارہ پرچم کا آنکھوں کا ہے نور, چاند ستارہ پرچم کا آنکھوں کا ہے نور. قائم دائم حشر تلک رب کو ہو منظور, قائم دائم حشر تلک رب کو ہو منظور. جس میں غمور جان گئے پیارا پاکستان, جس میں غمور جان گئے پیارا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان تو سلامت رہے, اے میری جان تو سلامت رہے.
یہ سب میری خواہش ہے. کیسے پوری ہو کہ میں دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ یا امیگریشن پہ جاؤں, میں اپنا پاسپورٹ رکھوں نا تو مجھے بڑی عزت اور قدر کی نظر سے دیکھے, اور اس کو جیسے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو خوشی داخل ہو کہ یار ایک عظیم ملک کا ایک عظیم باشندہ میرے ملک میں آیا ہے اور اس سے میرے ملک کو فائدہ ہی ہوگا, میرے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ کردار کیسے آئے؟
بڑا تفصیلی موضوع ہے.
ہم اگر آپ جو بھی دو چار جملوں میں دیں,
ایک بنیادی سا جملہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تب ہوگا کہ جب اگر ہم سے سیب خریدے جائیں تو ہم سیب ہی جگہ آلو نہ بھیجیں. مراد یہ کہ کرپشن جو ہے اور دھوکہ اور فراڈ اور خیانت اور معیار سے جو ہے وہ نیچی چیزیں بیچنا, جب دنیا کے ساتھ رویہ اس انداز کا ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. بنیادی اسباب تو اس کے بہت سارے ہیں, اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں, ایک زمانے میں ہمارے پاسپورٹ کی ایسی عزت تھی بھی, یہ تو اب تقریباً یہ کوئی یعنی 2000 سے یہ اس کے بعد سے
زیادہ
یہ
حالات
اس طرح کے شروع ہو گئے. اس سے پہلے یہی تھا کہ دنیا بھر کے اندر پاکستانی پاسپورٹ کو اسی طرح عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, اور شاذ و نادر کو ایسا واقعہ ہوتا تھا. اب یہ 2000 کے بعد پھر جو کچھ واقعات ہوئے اس کے بعد سے یہ ہے کہ وہ سارا نزلہ ہمارے اوپر آ گرا, اور پھر ہمارے لوگوں نے بھی کچھ کارہائے نمایاں اسی طرح کے سر انجام دیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ محتاط ہو گئی. اب اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ امن و امان کی صورتحال کا ہے. ہمارے ہاں جس انداز کے اندر دہشت گردی, جس انداز میں ٹارگٹ کلنگ ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے. اور یہ چیز جو ہے یہ کسی لفافے میں بند کر کے نہیں بھیجی جاتی, یہ لوگ لے کر جاتے ہیں, لوگ وہ مائنڈ سیٹ لے کر جاتے ہیں, لوگ وہاں جا کے اس انداز کی تقریریں کرتے ہیں, بیانات کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک والے محتاط ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان کا آنا خطرناک ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ملک کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو, اور اس میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے کہ جہاں پر وہ ایک بڑی تعداد کے جو اس معاملے میں ویسے ہی خاموش ہے, یعنی تباہی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے یار ہمارے صوبے میں نہیں ہو رہی, دوسرے صوبے میں ہو رہی. اچھا اگر دوسرے ہمارے صوبے میں ہو رہی ہے تو بھی دوسرے شہر میں ہو رہی ہے, ہمارے شہر میں تھوڑی ہو رہی. اگر اپنے شہر میں ہو رہی ہے, نہیں ہمارے شہر کے فلاں کونے پہ ہو رہی ہے, ہمارے علاقے میں تھوڑی ہو رہی ہے. اب آنکھوں دیکھا جو حال, یعنی خود ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے امن و امان تباہ ہوا کسی ایک کونے میں, ملک کے ایک کونے میں. اچھا سارے ملک والے جو ہے نا وہ مطمئن ہو کے بیٹھ رہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ وہاں کا معاملہ ہے. بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہوتی کہ جو ایک ہی جگہ کے جگہ پر پیدا ہو کر وہی ختم ہو جائے, یہ پھیلتی ہے, الا یہ کہ اس کو اسی جگہ پہ ختم کر دیا جائے. اب وہ برائی پھیلتے پھیلتے پھر وہ بہت سارے صوبوں میں آ گئے. اس پہ بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار یہ ہمارے شہر میں ابھی تھوڑی آئی, ہمارے شہر میں پہنچی تو ہم نے کہا نہیں میرے گلشن اقبال میں تھوڑی ہے, وہ فلاں علاقے کے اندر ہے. ابھی ابھی یہ ہوتا ہے کہ اب پہلی خبر ہمارے علاقے کی آئی ہوتی ہے کہ جناب یہ آپ کے علاقے کے اندر اتنے بندے مار دیے گئے. تو برائی کو ختم کرنا یہ سب سے بڑی بنیاد, اور اس میں جو ملکوں کے اعتبار سے برائی ہوتی ہے وہ امن و امان کی صورتحال. پہلے تو امن و امان کی صورتحال درست ہو. دوسرے نمبر پہ یہ ہے, ہمارے لوگ جو دھوکہ اور فراڈ کے عادی ہیں, چونکہ اپنے ملک میں عادی ہوتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ گلی میں, دکان پہ, فیکٹری میں, مارکیٹ میں جگہ جگہ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں, گوشت بیچتے ہیں تو پانی ملا ہوا بیچ رہے ہیں, مرچیں بیچ رہے تو ملاوٹ والی بیچ رہے ہیں, دودھ بیچ رہے تو پانی والا بیچ رہے ہیں, پھل بیچ رہے تو گلا سڑا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں, سبزی بیچتے ہیں تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ دوسری گلی سڑی سبزی بیچ دیتے ہیں, کپڑا بیچتے ہیں تو پکے رنگ کا بول کے کچے رنگ والا بیچ رہے ہوتے ہیں. جب عادتیں اتنی مستحکم ہو جاتی ہیں برائی کے اندر, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اب پاکستان کا بارڈر پار کیا تو ان کا پورا اندر ہی تبدیل ہو جائے, یہاں پر یہ برے تھے اور وہاں جا کے اچھے ہو جائیں. دو چیزوں میں, تین چیزوں میں اچھے ہو جائیں گے جو وہ ڈنڈے کے زور پہ کروا دیتے کہ قطار کے اندر آپ نے کھڑا ہونا, قطار سے باہر ہوئے 100 سال کھڑے رہو آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی, آپ کو بس میں نہیں چڑھنے دیں گے. تو اب دو چار چیزوں میں جن میں مجبور ہوتے ہیں وہاں جا کے تو سارے انسان بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ کرپشن کا موقع وہاں ملے تو بھی کریں گے, دھوکہ دینا اگر موقع مل گیا تو وہاں پر بھی دیں گے, جھوٹ بولنے کا موقع اگر وہاں مل گیا تو جھوٹ بھی بول دیں گے, ہمیں خیانت کا موقع مل گیا تو ہم خیانت بھی کر دیں گے, پیسے اٹھانے کا موقع مل گیا ہم پیسے بھی اٹھا لیں گے, وہاں کے پیسے لے کر ہم بھاگ کے آ جائیں گے. تو جب یہاں تجربہ کا بنائی ہوئی ہے کرپشن کی, چوری کی, ڈکیتی کی, خیانت کی, فراڈ کی, دھوکے کی, اور یہاں سے بالکل وہ تجربہ کار بن کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہی حرکتیں کرتے ہیں, تو جس ملک میں جا کے اس طرح کریں گے وہ ملک والے محتاط ہو جائیں گے کہ بھائی ان لوگوں سے بچو.
صرف پاکستان نہیں ہے, یہ بھی میں عرض کر دوں, دنیا میں ایسے بعض ممالک ہیں جن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں,
ہم سے بہت آگے ہیں,
بہت زیادہ ہیں,
ہم سے بہت
آگے. ابھی تو ہم اس معاملے میں پرائمری میں بھی نہیں ہیں, وہ تو ماسٹرز کیے ہوئے ہیں. بعض ایسے ممالک ہیں ان کا بھی دنیا میں یہ حال ہے, ان کے پاسپورٹ اور ان لوگوں کو بھی اتنی آسانی کے ساتھ کہیں انٹری نہیں ملتی. ہمیں تو ویسے کئی ممالک میں تو انٹری بہت اچھی ہے, اور کئی ممالک میں ہمارا ٹیلنٹ جا کے بسا ہوا ہے, یہ خصوصیت عرض کر رہا ہوں, ہمارا ٹیلنٹ ہے, ہمارے قابل لوگ, تعلیمی یافتہ قابل لوگ کئی ملکوں میں جا کر اس ملک کی بہت ساری مین سیکٹر کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک ڈارک پہلو ہے جس کو ابھی وضاحت کیا گیا, اور کوشش کی جائے کہ ہمارے یہ منفی پہلو بھی ختم ہو, تاکہ دنیا میں, یعنی کئی ایسے ممالک تھے جہاں پر ہمیں ویزا لینے کی ضرورت نہیں تھی, انٹری ویزا تھا, وہاں بھی اب ویزا ریکوائر کر دیا گیا. تو یہ جتنا بہتر سے بہتر ہمارا کردار ہوتا جائے گا, ایک غیر مسلم کسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس سے بات چیت کی گئی تو اس اتنا دکھا ہوا تھا مفتی صاحب, وہ گارمنٹس کا یہاں آ کر مال لیتا تھا, اس نے ایک شخص کو
ہزاروں ڈالر دیے, مال لیا, بولا یہ دے دینا, یہ اپنے ملک میں لے گیا. اس ملک میں جب اس نے اس مال کو کھولا نا, کسی کا کالر غائب, کسی کی آستین غائب, کسی کا بیگ غائب, کسی کے بٹن غائب, کسی کا کیا غائب, کسی کا کیا غائب,
سب مکس کر کے اس نے
سب مکس کر کے دیا ہزاروں ڈالر کا. یعنی میرا اسے واسطہ پڑا ہے, میں دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا, میری ٹیبل پر آ کر وہ ہزاروں ڈالر پھینک کے جاتا تھا. دعوت اسلامی کی وجہ سے ہم سے کاروبار کر لیتا تھا, لیکن کسی عام شخص کے اوپر اس کو بھروسہ نہیں آتا تھا, کیونکہ جھوٹ اور دھوکہ دیا جاتا تھا, مس کمنٹمنٹ کیا جاتا ہے. ہماری معیشت کی ترقی اگر آپ چاہتے ہیں, میرے وطن عزیز کے عاشق نے رسول سے عرض کر رہا ہوں, اگر ملک اور معیشت کی ترقی چاہتے ہیں تو کمنٹمنٹ, اس کمنٹمنٹ کہتے ہیں نا جو لفظ ہے, اس پر قائم رہیے. جو وعدہ کریں پورا کیجیے. جس وقت پر دینے آپ کو پتا ہے لوڈ شیڈنگ ہوگی, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اپنی ڈیٹ ایسی طے کیجئے کہ آپ کو بار بار امینڈمنٹ نہ لینا پڑے. جھوٹ بول دیتے ہیں, جہاز مال جہاز میں چڑھ گیا ہے, وہ بچہ تھوڑی ہے, وہ فون کرتا شپنگ کمپنی کے اندر, جہاز تو کبھی تک کھڑا ہوا ہے, پورٹ پہ کھڑا ہوا ہے, چلا ہی نہیں ہے, کہاں سے چڑھ گیا. اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اس سے ہمارا معیار خراب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کردار عطا فرمائے. سب علماء اہل سنت کا کردار تحریک آزادی میں کیا؟
تحریک آزادی کا جو موضوع ہے پاکستان کے وجود میں آنے کا, یہ بھی کئی اس کی ڈائمینشنز ہیں, کئی اس کے جہتیں پہلو ہیں. اس کے وجود میں آنے کا جو بنیادی سبب ہے, اگر وہ سبب دیکھا جائے تو وہ سبب ٹوٹل اسلامک ہے, کیونکہ دو قومی نظریہ, یہ ہمارا مشہور ترین جو ہے وہ جملہ تھا, دو قومی نظریہ یعنی قومیں دو ہیں, یہ ایک قوم نہیں ہے, یہ دو قومیں. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے, اور مسلمانوں سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ دوسری قوم ہی ہے, خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہے, اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ دوسری قوم ہے. ہمارا جن سے واسطہ تھا ان کے اعتبار سے دو قومی نظریہ بولتے تھے, ورنہ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھنے والا ہوگا, وہاں دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلم اور نان مسلم, یہ دو قومی نظریہ. اب یہ جو دو قومی نظریہ ہے تو یہ تو وہ ہے کہ جو یعنی وہی کہ جو نبیوں کے رسولوں کے تشریف لانے کی بنیاد ہی ہے کہ ایک اسلام ہے اور ایک اسلام کے مد مقابل چیز ہے. ہمارے یہاں اس خطے کے اندر جو دو قومی نظریہ ہوا اس میں اس کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے, اور اصل تاریخ تو اس کی بھی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب محمد بن قاسم یہاں پر آئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن بطور خاص جو ایک ڈفرینس جو سامنے آیا, جو ایک فرق سامنے آیا, وہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آیا, کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین ایجاد کیا دین اکبری کے نام سے. وہ دین اکبری کیا تھا کہ اس نے بہت سارے مذاہب کو اکٹھا کیا اور اس کا ایک مجموعہ ملغوبہ جو ہے ایک نیا دین بنا دیا جس کا نام دین اکبری رکھا. اس میں سورج کی پوجا بھی کی جاتی تھی اور اس کے اندر جو ہے اور اس میں جو ہے وہ خنزیر کو بھی اس کے بھی زیارت کی جاتی تھی, خنزیر کی زیارت اس میں شامل تھی. تو اس طرح کا اس نے دین بنایا, اور چونکہ بادشاہ تھا اور پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا, اور اس کو اس نے جبراً نافذ کیا, جو علماء اس کے خلاف کھڑے ہوئے ان کو اس نے شہید بھی کروایا. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ اسلام اسلام ہے اور غیر اسلام غیر اسلام ہے, مسلمان مسلمان ہے اور غیر مسلم غیر مسلم ہے. دین اکبری نام کی کوئی شے جو ہے یہ ہمارے دین کی کوئی تعبیر نہیں ہے, دین اسلام ایک تنہا دین ہے, اور یہ اس کے مد مقابل ہر دوسرا دین جو ہے وہ اسلام سے جدا گانا ہی شمار کیا جائے گا. پھر آپ کی جو تحریک چلی اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اکبر بادشاہ تو مرا, اس کے بعد اس کا بیٹا آیا, وہ کچھ سدھرا, پھر اس کے بعد آیا اور زیادہ سدھر گیا, پھر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, تو پھر ایک پورا اسلامی نظام ہی وجود میں آ گیا. پھر یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو اپنی صدی کے مجدد بھی تھے اور اسلام کے عظیم مجاہد بھی, اور جنہوں نے پورے اپنے سلطنت کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کیا, ان کے بعد پھر یہ مغل بادشاہوں کی جو سلطنت کمزور ہوتی گئی, پھر ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ یہاں پر آ گئی انگریزوں کی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ علاقوں پر قبضے کرتے کرتے دی اینڈ تقریباً یہ 1857 کے آس پاس جو سلطان ٹیپو کو شہید کیا, اور اس کے بعد پھر یہ دلی پر حملہ کر کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جو وہ سائڈ میں کر کے اس کو قید کر دیا اور قبضہ کر لیا. یہ 1857 جو ہے یہ غیر
غیر ملکی اقوام کی حکومت کی ابتدا بھی ہے، لیکن یہ یوں کہہ لیں کہ نظریہ پاکستان کی ابتدا بھی ہے، کیونکہ جس دن وہ حکومت وجود میں آئی، انگریزوں کی حکومت جس دن آئی، اسی دن وہ گئی مسلمانوں کے ہاتھ سے تھی، مسلمان ہی حکمران تھے، انہی کی حکومت کو چھینا تھا، مسلمان ریاستیں ہی ہر طرف تھیں، میسور کی ریاست اور دیگر ریاستیں، اور انہی ریاستوں پر قبضہ کیا گیا، تو اس لیے مسلمانوں کے اندر جو ایک اپنے وطن کو واپس لینے کا، اپنی سلطنت اور اقتدار کو واپس لینے کا جو جذبہ تھا، وہ لازمی بات ہے دوسروں سے زیادہ تھا. اب 1857 کی جو جب قبضہ وغیرہ سارا ہو گیا، اس وقت سب سے پہلے جس نے وطن کو، ملک کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کی، ان میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمتہ اللہ علیہ، مولانا کفایت علی کافی شہید رحمت اللہ علیہ، مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ علیہ، یہ اکابرین علماء اہل سنت ہیں، یعنی یہ وہ علماء اہل سنت ہیں کہ جن کی کتابیں ابھی بھی ہمارے نصاب کے اندر بھی چلتی ہیں، جیسے فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کی اور مفتی عنایت احمد کاکوروی صاحب کی، اور جن کا نام بھی جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں بڑے سنی علماء کے اندر ہوتا تھا. انہوں نے جنگ آزادی کے لیے مسلح جد و جہد کی، یعنی مسلمانوں کو فتویٰ جہاد دیا، تیار کیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، لیکن چونکہ وہ منظم تھے اور ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، منظم بھی نہیں تھے، مختلف جتھے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر یہ مسلمانوں کی تحریک کو شکست ہوئی، اور ان میں کئی علماء کو شہید کر دیا گیا، کئیوں کو قید کر دیا گیا، فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ قید ہوئے، کفایت علی علیہ رحمہ شہید ہوئے، عنایت احمد کاکوروی صاحب بھی جو ہے وہ قید کر دیے گئے، کثیر علماء کو دلی کے اندر پھانسیاں دی گئیں، لیکن یہ جتنی بھی تحریک چلی یہ تمام کی تمام انہی سنی علماء اور بزرگوں کے تحت ہی چلی تھی، اور یہ وہ پہلی کوشش تھی جو وطن کو آزاد کرانے کے لیے کی گئی. تو اب اگر اس وقت وطن آزاد ہوتا تو وطن کا رقبہ شاید وسیع ہوتا، لیکن وہ بنتا وہی اسلامی ملک جو بعد میں پھر اسلامی ملک ہمارا پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا. اس کے بعد پھر جب ان کا غلبہ ہو گیا تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر تو کئی جو ہے وہ عرصہ گزر گیا جس میں پھر مسلمانوں نے دوبارہ ہمت بھی نہیں کی کہ ہم آزادی کے لیے کوشش کریں. اب اس کے بعد جب یہ دو قومی نظریہ وجود میں آیا، ہماری کتابوں کے اعتبار سے تو دو قومی نظریہ بہت بعد میں آیا، یعنی ہمارے جو سیاستدان تھے، جو مسلم لیگ کے سیاستدان تھے اس زمانے کے، ان کا جو دو قومی نظریہ تھا یہ بہت بعد میں وجود میں آیا جب ان کو تجربہ ہو گیا کہ مسلمان اور غیر مسلم ایک قوم نہیں ہے. انہوں نے تجربہ جب کر لیا کہ ہر محاد پر غیر مسلموں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے مفادات دبانے کی کوشش کی ہے، انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، ہر طرف ان کو پیسنے کی کوشش کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کو جو ہے ان کے گھر جلا دینے کی کوشش کی ہے، یہ سارے تجربات کے بعد ان کو ہوش آیا کہ نہیں، مسلمان اور قوم ہے، غیر مسلم اور قوم ہے. لیکن جو ہمارے علماء تھے کہ جو تجربے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے،
واہ یہ بہت،
جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرآن اور ہمارے حدیث کی تعلیمات کیا ہے. اب قرآن و حدیث کے اندر تو شروع سے پہلے دین سے ہی واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو اپنا جو ہے وہ گہرا دوست نہ بنا، جو تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں تم ان کو اپنا دوست نہ بنا، واضح طور پہ فرما دیا یہود و نصارا کو اپنا دوست نہ بنا. تو یہ اتنا واضح قرآن پاک ہی جب آیات موجود تھی، اور یہ تھا کہ ان ظالموں کی طرف جو ہے وہ مائل بھی نہ ہونا ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، تو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں مسلم غیر مسلم دو قومی نظریہ جو علماء تھے ان کے دلوں میں تو پہلے دن سے راسخ تھا. اب اس میں بھی یہ تھا کہ جو علماء اہل سنت تھے یہ تو اس کا پرچار بھی کرتے تھے اور اس پر جو ہے وہ کلام بھی کیا، تحریریں بھی لکھی. دوسری طرف بہت سارے وہ تھے جو دوسری طرف نکل گئے. سب سے پہلے یہ جو دو قومی نظریہ اگر اس کو دیکھا جائے، میں نے جو کتابوں میں دیکھا اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے 1920 کے اندر دو قومی نظریہ پیش کیا. 1920 کے اندر آپ نے کتاب لکھی المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ. لیکن اس سے بہت پہلے تقریباً یوں کہہ لیں کہ 1890 کے آس پاس اعلیٰ حضرت، بلکہ اس سے بھی پہلے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی ایک دوسری کتاب ہے جو فتاویٰ رضویہ کی فتاویٰ رضویہ شریف کی 14 جلد میں موجود ہے، انفاس الفکر فی قربان البقر. اس کا موضوع ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کی مذہبی رسومات غیر مسلموں سے بالکل جدا ہیں، اور مسلمانوں کی مذہبی رسومات کے اندر رخنا ڈالا جا رہا ہے، اسے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے جو ہے وہ اسے بہر صورت روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ پہلی تحریر تھی جو اس موضوع پر سامنے آئی اور جس میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ جو آپس میں گلے ملنے والا تمہارا چکر جو ہے، جو کسی بھی مفاد کے نام پر ایک دوسرے کو بھائی بنانے کا جو تصور ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن نے واضح فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، مسلم غیر مسلم بھائی والا تصور جو ہے یہ دین اسلام کا نہیں ہے۔ دنیاوی معاشرت کے طور پہ گزارا جو کرنا ہوتا ہے، اکٹھے رہتے ہیں تو ایک ہیلو ہائی ہو جاتی ہے، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن وہ کہ جو آپس میں گہرے تعلقات اور جو آپس میں بھائی بھائی والا تصور ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ پہلا رسالہ، لیکن اس وقت یہ میٹر اتنا اٹھا ہی نہیں تھا قیام پاکستان کے حوالے سے۔ پھر 1920 کے اندر، جب اس سے پہلے وہ اس زمانے کے اندر تحریک خلافت چلی، تحریک خلافت کے ترکی کے اوپر جو ہے وہ کافروں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اسلامی سلطنت کو جو ہے وہ ختم کر دیا، مختلف حصوں میں منتشر کر دیا، سلطنت عثمانیہ۔ تو اب یہ جب خلافت کا معاملہ ہوا، اب اس پر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ ہماری اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم شریک ہو گئے۔ اب غیر مسلم شریک ہوئے تو اب ایک بڑی تعداد مسلمان لیڈرز کی، جو سیاسی لیڈر تھے، ان کی وہ تھی کہ جنہوں نے ان کو صرف شریک نہیں کیا، اپنا پیشوا بنا لیا کہ تحریک خلافت جو بطور خاص ایک مسلمانوں کا کام ہے، اس کے اندر تم ہمارے بڑے اور تم ہمارے آگے چلو گے اور تم اس کو جو ہے وہ لیڈ کرو گے۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے پھر کتاب لکھی المحجۃ المعتمرہ، اور اس کے اندر دلائل کے انبار اس کے اندر لگائے، اور جن آیات سے دوسرے لوگ جو اس کے جواد وغیرہ پہ استدلال کرتے تھے، ان کے جوابات دیے کہ مسلمان ہرگز 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 کسی دوسرے غیر مسلم قوم کے ساتھ مل کر اس انداز میں کام نہیں کر سکتا۔ مسلمان ایک جدا قوم ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، ان کو اپنا نظام زندگی ہے، ان کو اپنے اسلوب اور اپنے طرز زندگی پر چلنا ہے اور اپنے اسلامی احکام کی پیروی کرنی۔ یہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا وہ تحریری جو آپ کا سامنے آیا، یہ پہلا وہ تھا کہ جس سے ایک، کیونکہ یہ رسالہ جو ہے یہ پورے ہندوستان میں پھر تقسیم کیا گیا، یہ جو رسالہ تھا انفاس الفکر بھی ہندوستان میں تقسیم کیا گیا، لیکن یہ بطور خاص سیاسی پس منظر کے اندر لکھا گیا تھا، تو یہ پورے ہندوستان میں تقسیم کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو علماء جو اس بارے میں مذبذب تھے یا جن کی تحقیق واضح نہیں ہو رہی تھی، ان کو واضح ہو گیا کہ نہیں، مسلم غیر مسلم دو قومی نظریہ بالکل ایک ہماری ایمان کی، ہمارے دین کی بنیادی حقیقتوں میں سے۔ اچھا، اس سے بھی پہلے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی تحریر بعد میں آئی، لیکن آپ کے جو فرامین تھے، جو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، ان کو تو آپ نے اس سے بھی پہلے سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے خلیفہ ہیں سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظیم عالم اور بڑے جید عالم تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر یہ پروفیسر تھے۔ 1911 کے اندر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی البلاغ، اور ایک ان کی دوسری کتاب وہ بھی اسی زمانے کے اندر لکھی گئی تھی، اس کا نام تھا النور۔ البلاغ اور النور، جو البلاغ بطور خاص یہ اعلیٰ حضرت کی حمایت میں لکھی گئی تھی، اور وہ جو خلافت عثمانیہ تحریک خلافت والا جو معاملہ تھا، اس معاملے کے بارے میں جو شرعی حکم تھا کہ مسلمان اس میٹر میں اپنے دینی اس معاملے کے اندر غیر مسلموں کو اپنے ساتھ رکھ کے نہ چلے، دنیاوی معاملات کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن دین کے اس معاملے کے اندر نہیں چل سکتے۔ تو یہ 1911 میں سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، 1920 کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ، اور پھر 1925 کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس نام کی ایک تنظیم بنی، صدر الافاضل علیہ رحمٰ، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی، مفتی اعظم ہند علیہ رحمٰ اس میں تھے، صدر الشریعہ اس کے اندر تھے، اور دیگر اکابرین اہل سنت اس کے اندر شامل تھے۔
سب یہ جو وضاحت فرما رہے ہیں، یہ وضاحت صرف تحریک پاکستان کے لیے تو خاص نہیں ہے، دنیا میں اس وقت جہاں بھی ہمیں مسلمان سن رہے ہیں اور جو غیر مسلموں میں رہتے ہیں، ساری دنیا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، جو غیر مسلمان دنیا کے خطے خطے میں بسا ہوا ہے، اور کہیں یہ زیادہ ہیں کہیں کم ہیں، محلے میں کہیں زیادہ ہیں تو کہیں کم ہیں، مسلم اور نان مسلم ساتھ رہتے ہیں، ہم تو تمام مذاہب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہر جگہ پر مسلمان کا ایک اپنی ایک امتیازی شان ہے، اس کا ایک اپنا تشخص ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے، اور اس نے ان تمام ارشادات کو، خواہ وہ کسی بھی ملک میں رہے،
اپنے پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی انہی ارشادات کے مطابق ہی گزارنی ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اگر جو یہ بعد میں تحریک پاکستان کا روپ دھارتی ہے اور پھر پاکستان ہماری سے وجود میں آتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ یہ جتنی بھی ڈسکشن آپ نے کی, جن علماء اہل سنت کا آپ نے نام لیا, جو ایک تاریخی پس منظر بیان کیا, تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو صرف اور صرف آزادی کے نام ہی پر نہ لیا جائے, بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان مدنی پھولوں پر غور کریں اور اپنی جو پہچان, اپنی جو ثقافت, اپنی جو تہذیب ہے اس کا تحفظ کریں, اور جو دین متین کے جو احکامات ہیں اور مسلم اور غیر مسلم کے جو تعلقات ہیں اس کو ان تمام تر پیرائے میں دیکھا جائے.
دیکھیے, اصل تو اسلامی احکام ہی تھے نا, کہ جن کو, یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک اسلام کا بنیادی حکم ہوتا ہے, اب ہر آدمی اپنی صورتحال پر اس کو منطبق کرتا ہے. صورتحال پر منطبق کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری صورتحال پر اسلام کا یہ حکم جو ہے صادق آ رہا ہے, لیکن حکم اپنی جگہ تو پورا موجود ہی ہوتا ہے. جو قرآن پاک کی آیات ہیں کہ تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا, تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, تم انہیں اپنا گہرا رازدان نہ بناؤ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ جو احکام ہیں یہ تو ہمیشہ کے لیے, یہ تو قرآن و حدیث کی وہ تعلیمات ہیں جو ہر زمانے کے لیے, ہر علاقے کے لیے. اب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو ہم ان سے استدلال کر لیتے ہیں, کسی دوسرے ملک میں کوئی صورتحال پیش آتی ہے وہ اس سے استدلال کر لیتے ہیں. تو یہ منبع ہے, اس منبع سے ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے فیض حاصل کر لیتا ہے, اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے.
تو یوں سمجھیں کہ یہاں سے یہ نعرہ نکلا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.
ہاں یہ بنیاد اس کی
بنیاد یہی بنے. کون ہمارا رہنما؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ جی کالس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدینہ تولیا ملتان شریف صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ آج کل یہ آزادانہ فکر کے دور میں اس نعرے پر بھی کلام کیا جاتا ہے جو مدنی چینل پر الحمدللہ کئی دن سے اعلان کیا جا رہا ہے, جیسے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو ظاہر اس کے حقیقت کو کوئی بھی باطل نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اسلام کس طرح ایک مکمل ضابطہ ہی آتا ہے, اور یہ کہاں لکھا ہے اور کہاں سے ثابت. اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اس سوچ کی اصلاح کیسے ممکن ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب,
یہ تو بڑا واضح سا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک عنوان ہے, ایک ہیڈنگ ہے, اور جب ہیڈنگ بولی جاتی ہے تو اس ہیڈنگ کے نیچے جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس ہیڈنگ کے اندر مراد ہوتی ہیں.
بہت خوب.
ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ جو ہے یہ وہ ہیڈنگ ہے جو ایک حدیث مبارک کے اندر ہے, بلکہ آیت مبارکہ بھی قرآن پاک کی ہے کہ فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ درخت کی مثال بیان فرمائی. 13 بارے میں آیت مبارک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ درخت کی مثال بیان فرمائی جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں میں. اصلوہا ثابت و فرعہا فی السماء, کہ جس کی جڑیں جو ہے وہ گڑی ہوئی ہیں اور شاخیں اس کی آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اس کی تفسیر خود حدیث مبارک میں بھی ہے اور مفسرین نے بھی لکھی ہے, اور اسی کی شرح میں پھر ایک دوسری بات ہے جو میں آگے عرض کرتا ہوں کہ وہ جو درخت ہے جس کی جڑ جو ہے, جس کی بنیاد جو ہے وہ گڑی ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, اور جو اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں, جو قرآن فرمایا وفرعہا فی السماء, اور اس کی شاخ آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے, وہ اس اسلام, اس کلمہ طیبہ سے جو پیدا ہونے والا ایمان ہے, اس ایمان سے جو شاخیں نکلتی ہیں وہ تمام کی تمام شاخیں جو ہیں وہ اس کلمہ طیبہ کے مفہوم کے اندر داخل ہیں. اب اس کی وضاحت ایک حدیث مبارک سے ہوتی ہے, مشہور حدیث مبارک ہے, فرمایا کہ الایمان بدع و سبعون شعبۃ, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے, اور جن میں سب سے ادنا جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا ہے. تو اب لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, وہ یہ ایمان ہے جس کی شاخیں ہیں, جس کی شاخیں ہیں اور وہ 70 سے زیادہ ہیں. اب وہ 70 سے زیادہ کیا ہیں؟ اس پر علماء کی کتابیں ہیں, شعب الایمان کے نام سر پر اس کی کتاب امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے, اس میں تقریباً دین اسلام کے جتنے اوصاف، خصوصیات، خوبیاں اور جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں چاہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ہوں جو ان سے مطلوب ہیں مسلمانوں سے، وہ تمام کی تمام بیان کی گئی۔ تو اب یہ جو نعرہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ کسی دینی سوجھ بوجھ والے نے ہی یہ بنایا ہوگا، اس کا نام بھی خیر لکھا ہوا کتابوں میں۔ تو اب اس سے مراد ہی یہ تھی کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کی ہیڈنگ ہے، یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کے تحت جتنا کچھ آتا ہے وہ سارا کچھ پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے تحت جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں کیونکہ میں اس کا معنی جانتا ہوں، جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کیونکہ میں اس کا معنی اور اس کے تقاضے جانتا ہوں۔ اب لا الہ الا اللہ کا معنی اور تقاضا کیا ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں ان ہستیوں کو کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، اب اس کے بعد پھر انقلاب ان کے اندر کیا پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں دیگر اکابر صحابہ کرام کو کہ جو مسلمان ہوئے انہوں نے لا الہ الا اللہ ہی کہا تھا۔ ان کا پتھروں پہ گھسیٹا جانا، ان کا ریت پہ لٹایا جانا، ان کے سینے پہ پتھر رکھا جانا، ان کو نیزوں سے شہید کر دیا جانا، ان کے اوپر پتھر برسایا جانا، ان کے اوپر کوڑا پھینکا جانا، بچوں کے ذریعے ان کی جو ہے وہ پٹائی کروائی جانی، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے تھے۔ تو یہ جو ہیڈنگ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ہیڈنگ جو ہے یہ اپنے اندر پورے نظام اسلام کی وسعت رکھتی ہے۔ اور یہ تھا بھی، یہ منشور ہمیشہ کیا ہوتا ہے، منشور ایک جملے کے اندر بولا جاتا ہے، ہم اپنے ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر کریں گے۔ ہمارا منشور کیا ہے جی، منشور ہر پارٹی اپنا چھاپتی ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر کرنا، صحت کی سہولیات فراہم کرنا، یہ جملہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ صحت کی سہولیات فراہم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جعلی دوائیاں ہم ختم کریں گے، ہم صحیح دوائیاں لوگوں کو دینا شروع کریں گے، ہم اپنے ملک کے اندر میڈیسن کی اچھی فیکٹریاں لگائیں گے، ہم اچھے ہاسپٹل قائم کریں گے، ہم اچھے میڈیکل کالج جو ہے وہ بنائیں گے، ہم اچھے پروفیسر ہائر کریں گے، ہم اچھے ڈاکٹر پیدا کریں گے، ہم دنیا بھر سے علاج کی سہولیات منگوائیں گے، ہم اربوں کھربوں روپے کی جو ٹیکنالوجی اور مشینیں ہیں وہ وہاں یہاں پر منگوائیں گے، ہم کینسر سے لے کر سر درد تک کے جملہ امراض کے لیے اپنے ملک کے عوام کو وہ تمام سہولتیں فراہم کریں گے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو یہ مرض ہے تو اس کا علاج امریکہ میں ہوگا، یہ مرض ہے تو برطانیہ میں ہوگا، یہ مرض ہے تو انڈیا کے اندر اس کا علاج ہوگا، ہم اپنے ملک کے اندر صحت کی ہر سہولت فراہم کریں گے۔ تو لفظ ایک ہے صحت، ہم صحت کا شعبہ بہتر بنائیں گے، لیکن اس ایک جملے کے نیچے جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ امن و امان کا لفظ ہے، اس کی جو وسعت ہے آپ دیکھ لیں، امن و امان کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی، اس میں چوروں کا روکنا بھی ہے، اس میں ڈکیتوں کا روکنا بھی ہے، اس میں بتاخوروں کا روکنا بھی ہے، اس میں تاجروں کو تحفظ دینا بھی ہے، اس میں ڈاکٹروں کو تحفظ دینا بھی ہے، اس میں راہ چلتے موبائل جن کے چھن جاتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اس میں جو لٹ جاتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، ان جو لوگوں کو جو کرپشن رشوت کے ذریعے لوگ لیتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو امن و امان کی صورتحال کا لفظ بڑا وسیع ہے، اس میں فوج بھی داخل ہے، اس میں پولیس بھی داخل ہے، اس میں رینجر بھی داخل ہے، اس میں تمام سلامتی کے ادارے شامل ہیں۔ لفظ ایک ہے، معنی بہت وسیع ہے۔ لا الہ الا اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سامنے دیگر الفاظ کی وسعت کو معنی نہیں رکھتی، یہ تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے جب فرما دیا کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کہ جس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اس کی جڑ تو زمین کے اندر ہے لیکن اس کی شاخیں آسمانوں کو پہنچی ہوئی ہیں، تو یہ اس لفظ کی وسعت ہے۔ اب اس میں کیا آ جائے گا، اس میں اسلامی ریاست کے جملہ خد و خال، اس میں ایک اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے، ایک اسلامی ریاست کا حکمران کیسا ہونا چاہیے، ایک اسلامی ریاست میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، لوگوں کو کیا چیز فراہم کی جاتی ہے، ان کی زندگی، ان کا جو ہے ان کا جوان، ان کا بچہ، ان کا بوڑھا، اس کو کس عمر میں کس سہولت کی حاجت ہے وہ اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے، ان کی اسلامی تربیت ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم ان کی بہتر سے بہترین ان کی ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اب وہی ہے کہ ہمارے یہاں وہ لا الہ الا اللہ کا وہی ہے کہ پیوند لگا ہوا ہے ہمارے ٹاٹ کے لباس کے اندر، کہ ہمارے ہاں جو اس کا پورا مطلب ہے، اس کا عشر عشیر یعنی سواں حصہ، اس سوویں کا بھی اگر سواں بنا لیا جائے تو شاید ہمارے ہاں وہ پوری طرح موجود نہیں ہے اس کا۔ تو اب یہ ہے کہ کاش کہ یہ نعرہ جنہوں نے لگایا یا جن لوگوں نے ان کی خاطر قربانی، جو لوگ یہ قربانی دیتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، وہ برچی مار کے مار دیا اس کو، اس کو جو ہے وہ نیزہ مار کے مار دیا، اس کو چھرا مار کے مار دیا، ان کی ٹرینیں جو ہے وہ لاشوں کی بھری جو ہے وہ پاکستان آئیں، جو بیچارے پیدل چلتے ہوئے وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے پیدل جنگلوں دریاؤں پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے گزرے، جو راستے کے اندر بھوک اور پیاس سے مر گئے، جو راستے جن کے بچے جو ہے وہ نیزوں کے اوپر اچھالے گئے، یہ جو لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، 48 لاکھ لوگوں نے جو ہجرت کی، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے یہ پاکستان جب وجود میں آیا اس وقت کی گئی کہ 48 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی، تو یہ لوگ جو لاکھوں لوگوں کو مروا کے آئے، جو اتنی تکلیفیں برداشت کر کے آئے، وہ اس کرپشن کے لیے آئے، وہ اس چوری ڈکیتی کے لیے آئے، وہ اس بتاخوری کے لیے یہاں پر آئے، وہ صحت کی تباہی کے لیے یہاں پر آئے، وہ امن و امان کی اس صورت حال کے لیے یہاں پر آئے، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ایک ہی مقصد کے لیے آئے تھے کہ ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا ہے، اسلام کے نام پر ہم ایک اسلامی ملک میں جا رہے ہیں جہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، جہاں اسلام کی بالا دستی ہوگی، جہاں اسلام کے احکام کے مطابق حکمران بھی ہوں گے، عوام بھی ہوں گے، افسر بھی ہوگا، ماتحت بھی ہوگا، جہاں پر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نظر آئے گا کہ اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں رشوت نہیں ہوگی، جس میں چوری نہیں ہوگی، جس میں ڈکیتی نہیں ہوگی، جس میں بتاخوری نہیں ہوگی، جس میں امن و امان ملے گا، جس میں صحت ملے گی، جس میں بوڑھوں کی عزت ہوگی، جس میں بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، جس میں لوگوں کو عدل و انصاف دیا جائے گا، ان کو جلد انصاف دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 40 سال مقدمہ چل رہا ہے، وہ دادا فوت ہو گیا تو بیٹا چلا رہا، بیٹا فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا چلا رہا، پوتے کے زمانے میں جا کے بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، آپس کے اندر لڑ مر کے ایک دوسرے کو مار مار کے عدل و انصاف لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے پاکستان کے لیے قربانیاں دے کر نہیں آیا، اگر ایسا ہی تھا تو پھر تو لوگ اپنی اپنی جگہ پہ صحیح تھے، زندگی تو گزار ہی رہتے، لوگوں کو جو موجودہ حالات کے اندر جو ان کے سامنے ہیں تو یہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اور بھی غیر مسلم ممالک کے اندر مسلمان تو رہ ہی رہے اور بہت سارے تو اچھی حالت کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو یہ ملک جو حاصل کیا گیا، جس کے لیڈرز جو دنیاوی شکل و صورت والے تھے یا مذہبی شکل و صورت والے تھے، سب کا نعرہ ایک ہی تھا، ہم نے پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا ہے، پاکستان کا قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، پاکستان کے اندر اسلامی احکام کا نفاذ ہوگا، پاکستان کے اندر سود نہیں ہوگا۔ یہ 1948 کے اندر پاکستان بننے کے بعد بانی پاکستان کی جو بنیادی ان کی تقاریر ہیں، ان کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار سود پر نہیں ہوگا۔ اس ابتدائی جو ہے وہ زمانے ان کے حالات کے اندر موجود ہے کہ میس کے اندر جو فوج کا انتظام ہوتا تھا، تو انگریزوں کے زمانے سے شراب چلتی آ رہی تھی، انہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر پابندی لگائی کہ شراب جو ہے وہ میس کے اندر نہیں جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں تھیں جو ان کی تقاریر کے اندر جو بانیانہ نے پاکستان ہے، اچھا پھر یہ اس کے ساتھ اب اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جن کا نام بانی پاکستان میں بھی آتا ہے، مفکر پاکستان کے طور پہ بھی آتا ہے اور شاعر مشرق کے طور پہ بھی آتا ہے، حکیم الامت بھی ان کو کہا جاتا ہے، علامہ اقبال، اب ان کی ذرا شاعری کو دیکھیں، اور شاعری کا وہ زمانہ ہے کہ جب ان کی سوچ ایک نہج پہ جا کے مستحکم ہو چکی، تو اس سے پہلے تو اس میں بھی بہت ساری تبدیلی آتی رہی، لیکن جو آخری زمانے کے ان کے اشعار ہیں، ذرا اس کا مطالعہ کریں، کتابیں موجود ہیں مفقود نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، ان کو ذرا دیکھا جائے کہ ان کے اندر وہ کہتے کیا ہیں، وہ لکھتے کیا ہیں۔ اس تمام دور کی جتنی شاعری ہے وہ اسلام کی عظمت پر ہے، اسلام کی بالا دستی پر ہے، اسلامی نظام کے اوپر ہے، اسلام کی فوقیت کے اوپر ہے، مسلمانوں کی عظمت، عروج، بلندی، ترقی، خوشحالی، اسی کے اوپر ان کا سارا دار و مدار ہے، قرآن پاک کی طرف، رجوع کی طرف بار بار توجہ ہے۔ تو جو ہمارے بنانے والے تھے انہوں نے تو اسی سوچ سے بنایا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں محض ایک جگہ کے ٹکڑے کے لیے قربانیاں دینے والے ہو سکتا ہوں، لیکن جنہوں نے جو ہمارے وطن کے جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی، انہوں نے ایک مسلمان پاکستان کے لیے، ایک اسلامی پاکستان کے لیے، ایک پرامن پاکستان کے لیے، ایک خوشحال پاکستان کے لیے، ایک ترقی یافتہ پاکستان کے لیے، ایک مسلمانوں کی بڑی طاقت وجود میں آنے کے لیے ان کی ساری قربانیاں تھیں۔ تو اب اگر یہ سارے کے سارے مقاصد فراموش ہو، یہ پسے پشت ہو، ملک افراتفری کا شکار ہو، ملک انتشار کا شکار ہو، آپس کی لڑائیاں ختم نہ ہو، آپس کی جو ہے وہ توتکار ختم نہ ہو، آپس کی زام تراشیاں ختم نہ ہو، ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مفاد پرستی، موقع پرستی، جس کو جس موقع کے اوپر جو مفاد جس سے لے سکتا ہے وہ اسی کے اوپر کود پڑے، نظریے کا نام تک نہ لیا جائے، بلکہ اب تو وہ سوچ والے پیدا ہو گئے جو یہ ہمارے وہ سیکولر صاحبان ہوتے کہ وہ نظریہ پاکستان کے لفظ سے ان کو چڑ ہو جاتی ہے، یار کیا نظریہ۔ ایک تو میں نے ایک صاحب کا سنا، اچھا بھلا سمجھدار آدمی تھا وہ، اس کے سامنے یہ بات ہوئی نا کہ مسلمان تو نعرہ ہی یہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو تم کیسے کہتے ہو کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہوگا؟ وہ کہتا تھا نا یہ تو سیاست دانوں نے ایسے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے نعرہ لگایا ہوا تھا۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کی دیانت کے اوپر دنیا گواہی دیتی ہے کہ یار یہ لوگ جیسے بھی تھے لیکن بددیانت نہیں تھے، ان کے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں تھا، جو بانیانہ نے پاکستان ہے ان کے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں تھا، یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ خیانت نہیں کرتے تھے، یہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، یہ غلط بیانی نہیں کرتے تھے، یہ جو خوبیاں ہیں ان کے اوپر تو جو دشمن تھے وہ بھی قائل تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو یہ نعرہ صرف ورغلانے کے لیے اور صرف ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اور صرف ان کو اپنے قریب لانے کے لیے اور ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور ان کو بس اپنے قریب کرنے کے لیے لگایا، نہیں ایسا نہیں تھا، یہ نعرہ لگانے کے اندر جہاں لیڈر شامل تھے وہاں عوام شامل تھی، جہاں بڑے شامل تھے وہاں چھوٹے شامل تھے، جہاں بوڑھے تھے وہاں بچے تھے، جہاں مرد تھے وہاں ساتھ عورتیں موجود تھیں، جہاں عام آدمی تھے وہاں علماء موجود تھے، اور علماء کی کتنی بڑی تعداد، 1946 کے اندر بنارس کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، آل انڈیا سنی کانفرنس جو سنی علماء کی وہ بنی ہوئی تھی صدر الافاضل علی رحمہ کے زیر اہتمام، بنارس کے اندر یہ آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد کی گئی بنارس کانفرنس کے نام سے، 500 مشائخ، 7000 علماء اور 200,000 افراد نے اس میں شرکت کی،
واہ
200,000 افراد نے شرکت کی، اور ان میں وہ مشائخ 500 مشائخ، مشائخ ایک بھی ہوتا ہے نا تو بعض اوقات اس کے 100,000 مرید ہوتے ہیں، جیسے انہی کے اندر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تحریک پاکستان کے اکابرین میں سے بھی ہیں، سنی علماء کے اندر بھی عظیم نام ہے ان کا، سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید اور چاہنے والوں کی تو تعداد شمار سے باہر، یہ بھی اس کانفرنس کے اندر شریک اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء شریک، 1946 کے اندر اپریل کے اندر یہ کانفرنس ہوئی، اس کے اندر یہ باقاعدہ مطالبہ کیا گیا کہ آل انڈیا سنی کانفرنس متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کرتی ہے کہ ہم پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں اور پاکستان کے وجود میں آنے کی بھرپور تائید کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگوں نے اس کو متفقہ پاس کیا، اب 200,000 افراد تو جمع ہوئے اور اس زمانے میں 200,000 افراد کا جمع ہونا اتنا آسان نہیں تھا، 200,000 جمع ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ سپورٹر ساتھ موجود ہوں گے، تو یہ جو کانفرنس ہوئی اور یہ وہ زمانہ تھا، یہ 1945-46 اثر میں وہ زمانہ بنتا ہے جس میں یہ الیکشن ہوئے تھے کانگریس کے، مسلم لیگ کے، اور اس میں بڑا جو ہے ایک ولولہ تھا، یعنی بیسیکلی پاکستان وجود میں آنے کے پیچھے بہت بڑا رول جو ہے وہ اس الیکشن کا تھا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی پاور، مسلمانوں کی طاقت، مسلم لیگ مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک ہی نمائندہ جماعت ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی، اس لیے پاکستان بننا تب تھا کہ اگر اب اس موقع پر مسلمانوں کی قوت ایک جگہ پر ظاہر ہوتی تو اس یہ 45 اور 46 کا جو ڈیوریشن بنتا ہے اس کے اندر یوں آپ کہہ لیں کہ صدر الافاضل علیہ رحمہ کی جو زندگی تھی اس زمانے کے اندر آپ کو سوائے پورے ہندوستان کے اندر سفر کر کے قیام پاکستان، نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان، اس کے علاوہ آپ کا کوئی موضوع سخن نہیں تھا، یہ پورا عرصہ آپ کا اسی کے اندر گزرا، محدث اعظم ہند مولانا محدث محمد محدث کو چھوچوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی جو ہے وہ کام کے اندر ہے، ایون کہ بڑا میں نے ایک دلچسپ واقعہ پڑھا، بریلی شریف کے اندر 1946 کے اندر ایک اجلاس ہوا آل انڈیا سنی کانفرنس کا، اب یہ 1946 ہے، 47 میں پاکستان بنا ہے، وہاں پر بریلی شریف کا عرس تھا، اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا عرس تھا، اب اس عرس کا عنوان بتا گیا تھا، عرس کا عنوان تھا عرس رضوی اور قیام پاکستان،
واہ
اس کا عنوان ہی یہ تھا، بریلی شریف کے اندر عرس رضوی کا عنوان یہ تھا، اور وہاں جو اجلاس ہوا اب وہ بہت بڑا، اس میں لوگوں کی شرکت تھی، اس میں عرس تھا اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کی شرکت، اس کے باہر جو کھانے پینے کے سٹال لگے ہوئے تھے اس میں ایک سٹال کا نام تھا حامدی پاکستان ہوٹل اور ایک کا نام تھا رضوی پاکستان ہوٹل، کھانے کے جو سٹال تھے وہ بھی پاکستان کے نام پر بننا شروع ہو گئے 1946 کے اندر بریلی شریف کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس کے اجلاسوں کے اندر، اور اس عرس کے موقع پر، اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ہمیشہ پورے ہندوستان سے علماء جمع ہوتے ہیں، وہاں جو علماء جمع ہوئے ان میں کون تھے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند علی رحمہ، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے تقریباً 30 علماء بڑے بڑے جو اکابرین اہل سنت، انہوں نے اس اپنے عرس کے آخر کے اندر باقاعدہ ایک فتویٰ شائع کیا، اور وہ اس فتوے کے اندر باقاعدہ قیام پاکستان کی پرزور حمایت اور تائید کی گئی، اور مسلم لیگ کی حمایت کی بھرپور جو ہے وہ تائید کی گئی، اور یہ 1946 کے اندر بریلی شریف کے اندر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اجمیر شریف کے اندر ایک جو ہے وہ جلسہ ہوا، اس کے اندر 100,000 افراد کی شرکت تھی، بنارس کے اندر 200,000 افراد کی شرکت تھی، مشائخ تھے، علماء تھے۔ تو پاکستان جو وجود میں آیا ہے یہ عوام کی کوششوں سے آیا، عوام کی کوشش، اور عوام جو ہے وہ کوئی دنیا کے کسی جدا گانا کونے گوشے میں نہیں رہتی۔ عوام وہی تھی جو مشائخ سے مربوط تھی، جو علماء سے مربوط تھی، علماء کے پیچھے تھی، مشائخ سے مشائخ کے پیچھے تھی۔ اب جو مشائخ اپنی خانقاہوں میں بتا رہے، جو علماء اپنی مسجدوں کے اندر بتا رہے، تو لوگوں کا ذہن وہ بن رہا تھا، اور لوگوں کا وہ ذہن اور وہ مائنڈ سیٹ انہی مشائخ اہل سنت اور علماء اہل سنت کے ذریعے بنا، اور دوسری طرف سیاسی جو ایک طاقت تھی وہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی تھی، اس کا مجموعہ یہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں الحمدللہ کے پاکستان وجود میں آیا۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
صلوا علی الحبیب۔ ماشاءاللہ کتنی معلومات حاصل ہوئی کہ کس طرح ہمارے علماء اہل سنت نے اس تحریک پاکستان کو پروان چڑھایا، بلکہ وہیں سے ایک تحریک چلی، اور پھر چلتے 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 آج الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے اس وطن عزیز اس نعمت کو سلامت رکھے، اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم میں سے اگر کوئی بھی رشوت دیتا ہے یا رشوت لیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ چھوڑ دے۔ سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دے۔ برائی جو کرنے میں ہم مبتلا ہیں، ایک کاش کہ وہ چھوڑ دیں۔ نیت ہم نے کئی دفعہ کی ہوں گی، کوئی عملی مظاہرہ کریں کہ اس ملک کی ترقی، میرا اپنا ایک موٹی عقل کہتی ہے، جس دن اس ملک سے سود نکل گیا اور جس دن اس ملک سے رشوت کا خاتمہ ہو گیا، انشاءاللہ میرے ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دو چیزیں ختم ہو جائیں، سود یہ تو یوں سمجھیے کہ ایک دیمک ہے جو چاٹتی ہے، اور رشوت یہ ایک ایسا کرپشن کا راستہ جو لیکیج ہے۔ ایک پانی کے ٹینک کے اندر پانی بھر دیا جائے اور اس کی سائڈوں سے لیکیج بند نہ کی جائے تو سارا پانی نکلتا جائے گا۔ تو یہ جو رشوت ہے نا، یہ لیکیج ہے۔ ہم ہزارہ قانون بنا لیں، بہتر سے بہتر قانون بنا لیں، لیکن رشوت کی لیکیج ہمارے قانون کو ٹکنے نہیں دے گی۔ اگر یہ رشوت بند ہو جائے نا، کسی صورت رشوت بند ہو جائے، کوئی ایسا شریعت کے مطابق سخت قانون آ جائے کہ رشوت لینے والا دینے والا تھرا جائے، پھر ظلم ہی نہ ہو نا، زیادتی بھی نہ ہو نا، فائلیں بھی نہ روکی جائے نا، اور جو غلط فائل پاس کروانا چاہتا ہے اس کی فائل بھی پاس نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس پر بائی لاز کام ہو، ڈرائیونگ کا لائسنس بھی ایشو نہ ہو جب تک کہ وہ ٹریننگ نہ، وہ تربیت نہ لے لے، کچھ بھی نہ ہو، ہر چیز قانون اور اصول کے مطابق ہو۔ اگر کوئی سگنل توڑتا ہے تو شریعت اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں درست ہونا پڑے گا، ہمیں سدھرنا پڑے گا۔ نیت کیجیے، ہم نے اپنے جسموں کو آزاد کرایا، خطۂ زمین کو آزاد کرایا، کاش کہ اپنی سوچ کو آزاد کروا لیں، اپنی تہذیب کو آزاد کروا لیں، اپنی ثقافت کو آزاد کروا لیں، اور اسلامی انداز پر اپنی زندگی گزاریں۔ مفتی صاحب کال لیں یا ہے کچھ، کال لیجیے۔
نعیم حیدرآباد. ہم لوگ صرف اگست میں ہی ساری باتیں کرتے ہیں، یہ جو ہو گیا جو ہو رہا ہے یہ بہت برا ہوا، لیکن ہمیں آپ کیسا پاکستانی ہونا چاہیے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہر چینل پر پاکستان کیسا ہونا چاہیے یہ ایک پروگرام چلنا چاہیے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا. ہمارے جو لیڈر ہیں انہیں چاہیے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتے رہیں. میں گزارش کروں گا کہ مدنی چینل پر روزانہ یہ بیان ہونا چاہیے، انشاءاللہ پاکستان ایک اچھا ملک بن جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیڈرشپ کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، یہ بتا دوں. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جو گزرا ہے، حجاج کے زمانے میں جب لوگ صبح کو بیدار ہوتے اور ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو باہم پوچھتے گزشتہ رات کون قتل کیا گیا، کس کو پھانسی پلٹکایا گیا، کس کی پیٹھ پر کوروں کی بوچھاڑ کی گئی. ولید بن عبد الملک، یہ کثیر مال و جائیداد والا اور عمارتیں بنانے کا شوقین تھا، چنانچہ زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے مکانات کی تعمیرات، نہروں کی کھدائی اور درختوں کی افزائش کے متعلق پوچھا کرتے تھے. جب سلیمان بن عبد الملک کی حکومت آئی تو وہ کھانے پینے اور گانے بجانے کا شوقین تھا، چنانچہ لوگ اچھے کھانوں گانے والیوں لونڈیوں کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھتے، یہی ان کا موضوع سخن تھا. مگر جب میرے آقا سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو لوگوں کی آپس کی جو گفتگو تھی نا وہ اس قسم کی تھی. قرآن کتنا یاد کیا، ہر رات کتنے ورد کرتے ہو، رات کو کتنے نوافل پڑھے، فلاں آدمی نے کتنا قرآن یاد کیا، فلاں شخص مہینے میں کتنے دن کے روزے رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ لوگ بھی لموم اپنے حکمرانوں کے طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں. جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا اس کا ایک اپنا، جیسے آپ ہمارے امیر اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے، ایک قیادت ہے نا، ایک امیر ہیں. تو دعوت اسلامی میں امامے کی تحریک، زلفوں کی تحریک، روزے کی تحریک، سچ کی تحریک، غیبت سے بچنے کی تحریک، آپس میں یہ تحریک ہے نا، قرآن سیکھنے سکھانے کی تحریک، نماز پڑھنے پڑھانے کی تحریک، اوپر سے جو ڈسکس ہو رہی ہے، اوپر سے جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ پانی اوپر سے گرتا ہے نا، جھرنا اوپر سے بہتا ہے، پھر یہ نیچے سیراب کرتا ہے. تو جو ہمارا موضوع تبدیل ہونا بہت ضروری ہے، نیکی، پرہیزگاری، نماز، عبادت، نہ سود نہ رشوت، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، ریاضت کی بات ہو، سب مدینہ مدینہ ہو جائے. ایک کاش تو یہ جو دوسرے چینلز بھی، اللہ کرے کہ یہ کچھ یہ مدنی التجا پر کان دھریں، اور ہم سب کا اگر انداز نیکی و پرہیزگاری والا ہو جائے، نیکی کی دعوت دینے والا ہو جائے، اور ایک پاکستان حقیقی معنوں میں ایک اسلامی ریاست کے طور پر ابھر کر سامنے آ جائے، بچہ بچہ اس کا نمازی بنے. دعوت اسلامی پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں کوشش کر رہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاسی تنظیمیں ہمارے ساتھ ہیں، گروپ ہمارے ساتھ ہیں، سب مطلب ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نیک بنانے کی، پرہیزگار بنانے کی ایک تحریک ہے. اس کا نہ الیکشن سے تعلق، نہ سیاست سے تعلق، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، نہ ملک کے داخلی معاملات میں دخل اندازی، نہ کسی اور ملک کے داخلی معاملات میں دخل اندازی. ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی شعبے کا فرد ہو، ہماری دعوت نیکی کی دعوت ہے، برائی سے روکنے کی دعوت ہے. ہر کوئی اس دعوت کو اپنی اصلاح کے لیے قبول کرے، اس کو نیگیٹو نہ لے. دنیا بھر میں بسنے والے لوگ اس کو نیگیٹو نہ لیں کہ یہ ایک تحریک ہے جو مسلمان کو باکردار اور باوقار بنانے کی ترکیب بنا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اب ہمارا ساتھ دیجئے، کال لیجئے.
مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے عرض گزار ہوں، نگرانی شورا کی خدمت میں ایک حالیہ جدید تحقیق کے حوالے سے مدنی پھول کی درخواست ہے کہ ہماری ایک یونیورسٹی میں حالیہ تحقیق میں یہ انکشافات یا کہہ لیں کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ ہمارے میڈیا کے ذریعے پچھلے چند ماہ کے اندر جو سلسلے دکھائے جاتے ہیں ڈرامہ وغیرہ جس پر گناہوں کی بھرمار کے ساتھ ساتھ ایسے عوامل کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مسلط کیا جا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ جو انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، مثلا بے حیائی اور بے رنگی، غیر ازدواجی تعلقات، معاشرتی مسائل کا وہ رخ دکھایا جاتا ہے کہ جس سے نوجوان بھٹک سکتے ہیں۔ اس حوالے سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی چینل کے دیکھنے والوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کے حوالے سے کہ لوگ میڈیا کے غلط تاثرات سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو ابتدائی ایام سے اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ گناہوں بھرے چینل مت دیکھیے، لیکن اب کسی کے گھر میں گھس کر اس کا گلا دبا کر تو روکنے سے رہے، وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور خود اپنے ہی گھر کا، اپنے ہی گھرانے کا، اپنی ہی قوم کا، اپنی نسلوں کا کھانا خراب کر رہے ہیں۔ وہ جو کچھ برائی، بے حیائی اور کرپشن کو ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو سب مل کر کوشش کریں، مدنی چینل، مدنی چینل اور صرف مدنی چینل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
بھائی صاحب نے بھی مدنی پھول دیے کہ ہمیں بھی ملک کی ترقی میں کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بعض اوقات کنفیوژن نظر آتی ہے لوگوں میں کہ جب بظاہر دنیاوی طور پر ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں تو وہ غیر مسلموں کے نظر آتے ہیں، تو اب ایک فطری بات ہے کہ جیسے آپ نے ایک معیار بنایا کہ بھائی یہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، وہاں تک جو پہنچا ہوا ہوگا ظاہری طور پر تو میں بھی وہی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمارے معیار میں غلطی ہے یا ہماری سوچ میں غلطی ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ترقی ہو جائے، امن ہو جائے، کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، رشوت نہ ہو، تو جو بظاہر ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں نہیں، ایسا نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر کم ہیں۔ تو اب جب ہماری قوم ترقی کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ جس ہدف پر پہنچے ہوئے ہیں ہم نے بھی وہاں پہنچنا ہے، تو اب وہ جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ اسلام کے خلاف ہے، اس کے بارے میں اب کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کاپی کرتے ہیں اور جس چیز کے اندر ہم اس کو کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس خاص چیز تک پہنچنے کے اس نے کون سے ذرائع اختیار کیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس نے کہا یا جیسے اب اس نے کسی سے پوچھا میں کیسے ڈاکٹر بنوں، اس نے کہا بھائی جیسے یہ ڈاکٹر بن گیا، اس نے کہا اچھا چلو میں اس کو دیکھتا ہوں یہ کیسے بنا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یار یہ سفر جو ہے نا اپنا یہ موٹر سائیکل پہ کرتا ہے، اور صبح صبح اٹھ کے ٹوتھ برش کرتا ہے اور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے۔ اب اس نے ایسی چیزیں جمع کی، موٹر سائیکل پہ جانا بھی شروع کر دیا، ٹوتھ برش کرنا بھی شروع کر دیا، وہ ساری چیزیں اپنا لی جو وہ آدمی ڈاکٹر صاحب کرتے تھے ادر دین اس کی میڈیکل جو ہے نا وہ جاب کے۔ تو اب یہ آدمی تو 100 سال کے اندر بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ بھائی ڈاکٹر بننا ہے تو جو ڈاکٹر بننے کے لیے اس نے کیا وہ کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ مغربی ممالک نے مثال کے طور پہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کی، امن و امان ہے، ظاہری خوشحالی ہے، وہاں اگر امن و امان ہے یا وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے مینرز جو ہیں وہ ان کے اچھے ہیں ظاہری اعتبار سے، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کی چیزیں جو ہیں یہ کس وجہ سے صحیح ہوئی ہیں۔ کیا ان ملکوں میں امن و امان اس لیے ہے کہ وہاں بے حیائی بہت زیادہ ہے؟ کیا امن و امان اس لیے ہے کہ وہ خدا کا انکار کرتے ہیں؟ کیا امن و امان اس لیے ہے کہ وہ جو ہے ان کے ملک کے اندر تفریحگاہیں بہت بنی ہوئی ہیں؟ تو بھائی یہ سبب ہی نہیں ہے۔ سبب یہ ہے کہ انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ سائنسی علوم پڑھنے کے ساتھ کی ہے، یہ ان کی سائنس کی ترقی ہے۔ انہوں نے اگر اپنے مینرز کو درست کیا ہے تو یہ اس طریقے سے کہ ان کے سکولوں کے اندر آداب سکھائے گئے، ان کے میڈیا کے اندر آداب سکھائے گئے، ان کی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں، لوگوں کے اندر وہ کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کیا گیا، لوگوں نے وہ کتابیں پڑھیں ان کو ان کے جو بچے تھے ان کے ماں باپ نے آداب سکھائے, تھینک یو کہنا, سوری کہنا, یہ ساری چیزیں سکھائیں. ان چیزوں نے ان کے اندر اخلاقی اعتبار سے ایک بہتری پیدا کر دی اور سائنس کے اندر سائنسی اعتبار سے بہتری پیدا کر دی. اب مثال کے طور پہ ہم اپنے ملک کے اندر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسا ہی ہمارے یہاں امن و امان ہو, ویسا ہی ہمارے یہاں سکون ہو جائے, لوگ ویسے ہی مہذب تربیت یافتہ سویلائز ویل مینرڈ اس طرح کے ہو جائیں. تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سائنس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو ادارے ہیں ان کا نظام تعلیم بہتر ہونا چاہیے. وہاں آپ کے جو جدید سائنسی علوم ہیں اس کی تعلیم کی جو ضروریات ہیں وہ وہاں پر پوری کی جائیں, تعلیم کو تھوڑا سا سستا کیا جائے. غریب آدمی ہے بڑا ذہین لیکن وہ فیس ہی نہیں دے سکتا ایک میڈیکل کالج کی, وہ کسی جو ہے وہ انجینئرنگ کالج کی فیس ہی نہیں دے سکتا. جب وہ فیس نہیں دے سکتا, لاکھوں روپے فیس نہیں دے سکتا, تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا, وہ کبھی انجینئر نہیں بنے گا. تو بات یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کے تقاضے پورے کیے جائیں. ہمارے یہاں جو بہت بڑا فقدان ہے دیگر سائنسی علوم سے ہٹ کر, جو ہمارے یہاں پرابلم ہے وہ ہمارے جو مینرز, ہماری جو معاشرت ہے وہ ہے. یعنی ہماری قوم کے اندر جتنا غصہ ہے, جتنی فرسٹریشن ہے, جتنا بد تہذیبی ایک دوسرے سے بات کرنے کے اندر ہے, وہ آپ کبھی روڈ پہ چلے جائیں, کبھی کسی بس میں چڑھ کے دیکھ لیں, آپ نظر آ جاتی ہے سامنے دھوپ کے اندر, آپ دو بندہ لڑنے کے سے نیچے کسی بات پہ وہ راضی نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھ سے لڑو یار, میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا سا, مجھ سے لڑو. دوسرا کہتا ہے میں بھی گھر سے اسی لیے سے نکلا ہوں, چلو دونوں مل کے لڑتے ہیں. تو اب لوگوں کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ کسی نے کوئی تھوڑی بہت مہربانی کی ہے تو اس کا شکریہ ادا کر دیا جائے, کوئی غلطی ہو گیا تو اس کو سوری کر لیا جائے, معافی مانگ لی جائے, کوئی پڑوسی ہے تو اس کے حقوق ادا کر دیا جائے. ہمارے ہاں یہ چیزیں, اس کی تربیت کہاں پر ہے؟ اس کی تربیت کون سے ماں باپ ہیں کہ جو اپنی اولاد کو یہ تربیت, اولاد والدین جو ہیں وہ بچے کو اسکول داخل کرا کے فارغ, بھائی اب اسکول والے جانے اور بچے جانے, اسکول والے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا الف ب ت سے اور اے بی سی پڑھانی ہے, ہمارا یہ کام ہے, وہ جو تربیت ہے وہ ماں باپ جانے, یہ ان کے بچے ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں, وہ بھی فارغ وہ بھی فارغ. حکومت نے کہا کہ یار یہ تو دونوں, یہ تو اسکول کا اور گھر والوں کا معاملہ, ہم خامخواہ مداخلت کریں اس کے اندر, ہم بھی فارغ. میڈیا نے کہا یار ہمارا کام تو شو بیز ہے, ہمارا کام تو ذرا کلچر جو ہے وہ مغربی کلچر دکھانا ہے, انٹرٹینمنٹ تفریح ہے, ہلڑ بازی ہے, ہمارا کام تو یہ ہے. یہ تربیت والی کون سی بلا درمیان میں آ گئی کہ شکریہ سکھا دو, سوری کرنا سکھا دو, یہ پیار محبت سکھا دو, یہ اچھے انداز میں بات کرنا سکھا دو, یہ ہمارا کام ہی نہیں. ہم نے چینل اس لیے تھوڑی بنایا ہوا, ہمارا چینل تو ہے اس لیے کہ ہماری ریٹنگ اوپر جائے گی, ہمیں پیسے زیادہ آئیں گے, ہمیں اشتہار زیادہ ملیں گے, ہمارے اشتہارات کے اندر دنیا بھر کی بے حیائی ہم بھر دیں, لیکن چونکہ ہمیں اس سے پیسہ آتا ہے تو لہٰذا ہمیں پیسہ چاہیے. تو ہمارے ہاں تربیت کا کوئی 15 سال کے بعد جا کے کوئی ایک چینل چھوٹا سا ایک پروگرام جو ہے نا وہ چلا دیتا ہے, یا رمضان کے اندر عبادتوں کو بھی انٹرٹین کرنے کے انداز کے اندر بس پیش کر دیا جاتا ہے, اور اب یہ فارغ ہو گئے, ابھی ہم نے اسلامی تعلیمات بھی پوری کر دی اور ہم نے اخلاقی تعلیمات بھی پوری کر دی. تو جب ہمارے ہاں تعلیم کا, تربیت کا, سمجھانے کا, ایک اپ برنگنگ کا کوئی پورا نظام ہی نہیں ہے, تو پھر نتیجہ کون سی ترقی اور کہاں کی ترقی ہے؟ تعلیم و تربیت اتنی, تربیت خاص طور پہ, تعلیم تھوڑا سا لمبا پروسیس ہوتا ہے نا کہ وہ 16 سال ہے تو 16 سال ہی لگے, لیکن تربیت کو 16 سال نہیں چاہیے. تربیت کے لیے تو صرف یہ چاہیے کہ آپ ایک مرتبہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جائیں, کہ آپ پیچھے پڑ جائیں کہ ہم نے تربیت کرنی ہے. ہمارے ہاں ہمارا خود تعلق جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ میرے سامنے اگر 40 طلبہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے, اگر 40 طلبہ کا مجھے کوئی مائنڈ چینج کرنا ہے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں 30 دن کے اندر ان کا کیا سے کیا ذہن بنا دوں. استاد کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی, وہ چاہے تو ان کو اتنا مایوس کر دے کہ وہ بےچارے اپنے آپ کو قبر میں ہی سمجھے, وہ چاہے ان کو اتنا بلند کر دے کہ وہ اپنے آپ کو ہواؤں کے اندر سمجھے, وہ چاہے ان کو اتنا بگاڑ دے کہ وہ روڈ کے اوپر جو ہے نا وہ چوڑے ہو کے چلنا شروع کر دیں, وہ چاہے تو ان کو ایسا سمجھا دے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے. دنیا اس وقت تربیت کے لیے ایک ایک دن کے سیمینار کرتی ہے, ایک دن کی تربیت 10,000 روپے فیس, یہ امریکہ اور برطانیہ اور یہ ملکوں کے اندر ہوتا ہے, ایک دن کی فیس 10,000 روپے, 5,000 روپے کیا ہوگا جی, 2 گھنٹے کی تربیت ہوگی, ایک سائیکالوجسٹ آئیں گے, ایک ماہر نفسیات آئے گا, وہ آ کے ٹریننگ دے گا, کیا کرے گا, ایک جملہ سکھائے گا. وہ جملہ صرف سیکھنے کے لیے, لوگ ایک جملہ سیکھتے ہیں ان کی پوری زندگی بدل جاتی. میں پرسنلی طور میں اس طرح کے ایک نہیں بیسیوں واقعہ جانتا ہوں دنیا کے اندر, بڑے بڑے لوگ ان کی تبدیلی کے پیچھے ایک جملہ ہے کہ اس جملے پہ عمل کیا ان کی پوری زندگی بدل گئی. تو لوگوں میں تبدیلی پر یہ ہوتا ہے کہ سارے معاشرے میں اتنی بڑی تبدیلی ایک دن میں نہیں آ سکتی, لیکن تبدیلی کی ابتدا تو کی جائے, لوگوں تک رسائی تو کی جائے. اب اس کی ایک زندہ مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ اس آدمی ایک ہمارے اعتکاف میں اسلامی بجا کر بیٹھتے ہیں, عام سے یعنی کلین شیوڈ ہیں, امامہ نہیں ہے, نمازی نہیں ہوتے, اعتکاف 30 دن ہی 10 دن بیٹھتے ہیں نا. 10 دن کے اعتکاف کے بعد ان کے مزاج میں, ان کی طبیعت میں, ان کی سوچ کے اندر, ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی یا نہیں آتی؟ اور یہ تو وہاں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں بہت زیادہ تربیت کا اہتمام ہے. ایک علاقے کے اندر وہاں ایک بالکل وہ ہلکے سطح پہ اعتکاف تھا, تو وہاں پر میں ابھی 2-3 مرتبہ میری ملاقات ہوئی کہ کوئی تربیت کا ایسا انتظام نہیں, بس یہ تھا کہ درس بیان, ایک آدھ بیان کروا دیا مبلغین کا. میں 5 سے 6 اسلامی بھائیوں کو متواتر دیکھ رہا ہوں, 30 اسلامی بھائی اعتکاف میں تھے, 5 سے 6 کو دیکھ رہا ہوں, امامہ ہے, داڑھی شریف ہے, فجر کی نماز کے اندر نظر آتے ہیں. ان کے بولنے کا انداز ہی بدلا ہوا ہے, ان کے بولنے کا انداز بدلا ہوا. اگر 10 دن کے اندر یہ تبدیلی آ سکتی ہے تو 1 سال کے اندر کتنی تبدیلی آ سکتی ہے؟ جو لوگ مثال کے طور پہ مدری چینل دیکھنے والے جو مسلسل دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں, 1 مہینے کے بعد ان کا رنگ ڈنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے, ان کا مزاج, ان کا انداز, نہیں یار بس نہ ٹھیک ہے, اب ہمیں اس کے مطابق کرنا چاہیے, وہ باتیں صحیح کرتے ہیں, ہمیں اس کے مطابق کرنا چاہیے. لوگ اس لیے نہیں بدلتے کہ وہ سنتے ہی نہیں, لوگ اس لیے نہیں بدلتے کہ ان کو تربیت کی چیز سننے کو ملتی نہیں. تربیت کی چیز سننے کو تو ملے. اب دعوت اسلامی کی رسائی پاکستان کے 18 کروڑ عوام تک نہیں ہے, تو بھائی جن تک ہماری رسائی ہے ہم نے کی ہے, ہر جن تک دوسروں کی رسائی ہے وہ اپنے اعتبار سے کوشش تو کرے, ان کو کچھ تعلیم دیں, ان کو کچھ تربیت دیں, ان کو کچھ دین سکھائیں, کچھ اسلام سکھائیں, کچھ سچا اسلام سکھائیں, ان کے اندر کچھ عشق و محبت پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا خوف, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم, آپ کا عشق و محبت, اولیاء کرام کی عقیدت و محبت, یہ ان کے اندر پیدا ہوگا, لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی. تو اگر ہمارے ماحول کے اندر ایک جگہ پر بیٹھنے والے 10 دن میں, اور بعد اوقات ایک دن کے اندر ایک بیان میں, ایک اجتماع کے اندر شرکت کرنے والا تبدیل ہو جاتا ہے, تو اگر سارے کے سارے لوگ جو تربیت کرنے والے پروفیسرز ہیں, اساتذہ ہیں, اور اس طرح کے جو وہ جو ہے وہ ٹیوٹر ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے اگر واقعی صحیح سچی اسلامی تربیت کرنا شروع کر دیں, تو کوئی بائی دنیا کے دنوں کے اندر ہمارے ملک میں تبدیلی پیدا ہو جائے.
آپ نے تربیت کی جیسے ابھی اعتکاف کی بات کی نا, تو چینل کی بھی آپ نے بات کی, مجھے بیٹھے بیٹھے ایک واقعہ یاد آیا یو کے کا. یو کے میں سزائیں مختلف ہیں, بعض مجرموں کو جو عام سے کرائم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو یہ سزا ملتی ہے کہ ان کو ایک مخصوص قسم کا بیلٹ باندھ دیا جاتا ہے, اور سزا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے, اگر یہ گھر کے باہر نظر آئے گا تو اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا. جس کو نظر بندی, نارملی نظر بندی ہو, وہ اس کو عمل کرنا ہوگا, وہ باہر نکلے گا بیلٹ ہاتھ میں ہوگا پکڑ لیا جائے گا, ورنہ وہاں ویسے نظام بنا ہوا ہے. اب وہ شخص کا بیان یہ, وہ تھا مجرم, سدھرتا نہیں تھا, وہ گھر میں بیٹھا, اب کیا کرے, ٹی وی, بیٹھے بیٹھے اس کا سوئچ دبا مدنی چینل پر, اس نے دیکھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا, گھر سے باہر نہیں نکلا, نکلنا ہے تو اس کی قانون کی حدود کے اندر ہیں. ہمارے اسلامی بھائی ملے ہیں ان سے, 2 ماہ کے اندر اندر, 1.5 یا 2 ماہ یا 1 ماہ کے اندر اندر, اس شخص کا جو گھر میں بیٹھ کر مدنی چینل دیکھتا تھا, کسی دعوت اسلامی والے کو نہیں جانتا, کسی مبلغ کو نہیں جانتا, کسی کو نہیں جانتا, صرف مدنی چینل کو جانتا ہے, اس کے سر پر امامہ اور چہرے پر داڑھی آ گئی, چینج ہو گیا مفتی صاحب. اب اس کے چینج ہونے کا واقعہ یہ وہاں کی انتظامیہ کو بھی عجیب لگا کہ یار یہ کیسی چینجز ہے, یہ بدلتا نہیں تھا, یہ کیسے بدل گیا. پھر ساری اس نے تحقیق کی, تفتیش کی, پھر یہاں تک کہ یو کے کی جو ہوم منسٹری ہے, جیل ہیں, یہ سب چیزیں, انہوں نے باقاعدہ ہمارے مبلغین سے ملاقاتیں کی, ہمارے مدارس کے دورے کیے, مدارس سے پڑھنے والے مدنی منوں کے سرپرستوں کے انٹرویوز لیے گئے کہ یہ کیا چیز ہے جو ان کو افیکٹ کر رہی ہے, کیا چیز ہے جن میں تبدیلی لا رہی ہے. اس کے بعد باقاعدہ ہمارے مبلغین کو جیلوں میں پڑے ہوئے بعض مجرم دیے جانے لگنے کی ترکیب بنی کہ انہیں ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ انہیں لیجئے اور ان کو تبدیل کر کر ہم کو دیجئے. باقاعدہ ہمیں سرٹیفکیٹ ایشو ہوئے کہ آ کر آپ کام کیجئے. یہ دنیا کے کئی ملکوں میں سے واقعات آپ کو ملیں گے.
مگر بات ہے وہ سنے کون. یہاں جمعہ میں پہنچتا کب ہے؟ جو خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. عید کی نماز میں کب آتے ہیں؟ جب نماز وہ عید کی نماز کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے. یہ بات ہے. عید کی نماز کا سلام پھیرا, ابھی خطبہ بھی نہیں سنیں گے, نکل جائیں گے باہر نکل کے گلے مل رہے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو خطبہ تو سنو یار. یہ انداز ہے ہمارا. اجتماع میں کب آئیں گے؟ جب بیان ختم ہو گیا ہوگا, اینڈ وہ بھی آ کر فٹ پاتھوں پہ بیٹھیں گے, گھومتے پھرتے رہیں گے, اپنے دوستوں کو ڈھونڈیں گے. دوستوں کو ڈھونڈنے کی بیماری قاسم صاحب آپ کو مدینہ منورہ میں بھی ملے گی, مسجد نبوی شریف میں بھی ملے گی. یہ بابی عبد المجیدی سے داخل ہوں گے, ان کی نظر گنبد خضرا پر نہیں, ایک تعداد ہے, ان کی نظر ریاض الجنہ پر نہیں, ان کی نظر ڈھونڈ رہی ہے کہ اپنے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جا کر وہاں بیٹھ جائیں گے. اور پھر ٹھیک ہے مسجد نبوی شریف, لیکن یار بولتے تو بہت تھے, بیگانہ بن کے جاؤں, مستانہ بن کے جاؤں, انجانہ بن کے جاؤں, دیوانہ بن کے جاؤں. دل میں نبی کی یادیں, لپر نبی کی نعتیں, جانا تو اسے جانا سرکار کی گلی میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ایک ہمارے انداز ہیں. اس طرح کیسے چینجز آئے گی؟ ماشاءاللہ تربیت پر جو اس وقت ہمیں مدنی پھول ملے کہ تربیت کرنے سے تبدیلی آتی ہے. 1981 میں امیر علیہ سنت اٹھے دعوت اسلامی لے کر, 2014 کتنے سال ہوئے؟ 34 سال ہوئے یا 33 سال ہوئے. 33-34 سال کی عمر میں آپ اپنے ایک نوجوان بیٹے کو جس کی عمر 33 سال ہو آپ نہ سدھار سکے. اور 33 سال کے عرصے میں میرے امیر سنت نے لاکھوں نوجوانوں کی تقدیریں بدل دی. آپ کے 33-33 سال 35-35 سال 30-30 سال کے نوجوان سے آپ تنگ ہیں جنہوں نے اٹھا کر آپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا, آپ کو اٹھا کر باہر نکال دیا, بیوی کے لیے آپ سے لڑتے ہیں, ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں, محلے والوں کو تنگ کرتے ہیں, آپ نہ سدھار سکے. جبکہ آپ نے اس کو کھلایا پلایا, کپڑے بھی آپ نے دیے, اناج بھی آپ نے دیا, پالا پوسا سب کچھ آپ نے کیا, لیکن تربیت نہ کر سکے. تربیت کی امیر علیہ سنت نے بیان کے ذریعے, واعظ و نصیحت کے ذریعے, پریکٹیکل اپنے عمل کے ذریعے, اپنا تقوی, اپنی پرہیزگاری, اپنا حسن اخلاق جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہے لوگ قبول کرتے گئے. آج آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ٹھٹھے ماردہ سمندر ہے, دنیا سنتی ہے سمجھتی ہے, اور آج دنیا اس الیاس قادری کو امیر اہل سنت کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ ہماری ناک ہے, یہ ہماری شان ہے, ہماری آن ہے, ہماری پہچان ہے. صرف دین متین اسلام و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, بلکہ وطن عزیز اور ملک کی محبت بھی ہمیں عطا کی, بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کو بتایا کہ تم نے اس ملک کے اندر کس طرح رہنا ہے تاکہ اس سے دین اور اسلام کی ترقی ہو, مسلمان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. جشن آزادی کے نام پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے, ہمارے مدنی چینل کے بعض ذمہ داران بھی روڈوں پر ہیں, انٹرویوز لیں گے, ہسپتالوں میں جائیں گے, یہ کریں گے. کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عاصم اتاری ہے اور میں پنجاب کے شہر بھائی پھرو سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ آزادی کے مقصد میں اب ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, اور جو میڈیا ہے پرنٹ میڈیا یا دوسرے میڈیا, ان کا اس نیک مقصد میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا غالباً تفصیلی جواب ہم دے چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ چند دعایا اشعار جو امیر سنت نے لکھے ہیں وہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما.
فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما مرحبا
صاحب کیا کردار ہمارا اب ہونا چاہیے ملک کی تعمیر و ترقی میں؟
یہ اجتماعی طور پر یعنی یہ بہت ایک جامع سوال ہے، اس کے لیے ایک حدیث مبارک میں عرض کرتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے، عرض کیا گیا کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور مسلمان حکمرانوں کی، اور عام مسلمانوں کی۔ اب اس میں جو چوتھا پہلو ہے ہمارے سامنے، عام مسلمانوں کی خیر خواہی، ہمارے دین یعنی فرما دیا گیا کہ دین خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ اب خیر خواہی ہر آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اس میں اگر ہر آدمی صرف اپنے کردار کے اوپر غور کرے اور اتنی بات کو سامنے رکھے کہ میری ذات سے میرے ملک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میرے ملک کے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس ایک سوچ کے اندر جو ہے نا شاید ہر آدمی کا پورا کردار جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک استاد ہے، ایک فیکٹری کا مالک ہے، ایک کوئی جاب کرنے والا ہے، ایک پولیس آفیسر ہے، ایک کسی بھی شعبے کا متعلق آدمی ہے، اگر وہ صرف اس کردار کو سامنے رکھے کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ تو ہے ہر آدمی کا جدا جدا کردار۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی آدمی ہے جو ہر جگہ پر لوگوں کی تعیناتیاں تقرریاں کر رہا ہے۔ اس میں صرف اگر یہ جسے کہتے ہیں کہ میرٹ کا خیال کرنا، جسے قرآن پاک کے اندر امانت کے لفظ سے تعمیر کیا گیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ حدیث مبارک کے اندر اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ جس نے مسلمانوں پر کسی ایسے آدمی کو مقرر کیا کہ جس سے زیادہ اہل آدمی ان کے اندر موجود تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ اب جو جس شعبے میں، جس عہدے کے اوپر جس آدمی کو لگانا ہے، اس آدمی کی وہ اہلیت ہے یا نہیں؟ جب نا اہل آدمی کو لگایا جاتا ہے تو وہ پورے کا پورا شعبہ تباہ کر دیتا ہے۔ پولیس کے اندر اگر نا اہل آدمی ہوگا تو وہ پولیس کو تباہ کر دے گا، میڈیکل کے اندر اگر نا اہل آدمی ہوگا وہ میڈیکل کو تباہ کر دے گا، استاد نا اہل لگا دیا طلبہ کی تعلیم کو تباہ کر دے گا۔ اب اہلیت کیا پھر اس کے معیار کو جانچنے کی حاجت ہے؟ دیکھیں اہلیت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں عام طور پہ کوالیفیکیشن کو دیکھا جاتا ہے۔ کوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو ڈگریاں وغیرہ چاہیے اس کام کے لیے، وہ ڈگریاں اس کو اس کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ صرف کوالیفیکیشن کافی نہیں، ایک آدمی کے پاس کوالیفیکیشن ہوتی ہے لیکن اس شعبے میں کام کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی۔ اہلیت کا پتہ چلتا ہے اس کی پرفارمنس کے ساتھ، اس کی کارکردگی کیا ہے اس کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ اس کی تعلیم وہ ہے کہ اسے پروفیسر لگا دیا جائے، پروفیسر کی تعلیم ہے، لیکن جب اسے پروفیسر لگایا گیا وہ طلبہ کو وہ تعلیم دے ہی نہیں پا رہا، وہ طلبہ کی وہ تربیت کر ہی نہیں پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اہل نہیں ہے۔ اس کی کوالیفیکیشن ہے لیکن اس کی پرفارمنس نہیں ہے، لہذا کمپیٹنسی جسے کہتے ہیں کہ یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے اس کے لیے، اہل نہیں ہے اس کے لیے۔ اب ہمارے ہاں ہر شعبے کے اندر جو زیادہ تر پرابلم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس آدمی کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا۔ جو جس کا دفتر میں 8 بجے جانے کا ٹائم ہے وہ 10 بجے پہنچ رہا ہے، جس کا چھٹی کا 4 بجے کا ٹائم ہے وہ 3 بجے وہاں سے نکل رہا ہے، جس کا دفتر میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈیل کرنے کا ٹائم ہے وہ ڈیل کرنے کے بجائے وہ چائے پی رہا ہے، لوگ دھکے کھا رہے ہیں صاحب میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے، لوگ دھکے کھا رہے ہیں صاحب اخبار پڑھ رہے ہیں۔ ابھی جاتے ہیں دفتر میں پہنچے, پہنچنے کے ساتھ ہی پہلے نمبر پہ اخبار آ گئی, اخبار ختم ہوئی تو چائے آ گئی, چائے کے بعد جو ہے اس کے بعد کوئی ساتھ ملنے ملانے والا ہے, اس کے بعد فون اٹھایا, گھر پہ فون کرنا شروع کر دیا, سبزی ہے, مرچیں ہیں, یہ وہ, اس کے فون شروع کر دیے, پورا دن گزر گیا. ایک آدمی ایک دن کے اندر اگر 100 بندوں یا 50 بندوں کو ڈیل کر سکتا ہے, وہ 10 کو ڈیل کرتا ہے. ایک ہاسپٹل کے اندر ایک ڈاکٹر اگر ایک دن کے اندر 50 مریضوں کو دیکھ سکتا ہے, وہ 20 کو دیکھتا ہے اور 30 کے لیے کبھی وہ میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کبھی وہ اخبار میں ہے, کبھی اس کا چائے کا ٹائم ہو گیا, کبھی اس کا کھانے کا ٹائم ہو گیا, کبھی وہ اس کا ملنے ملانے کا ٹائم ہو گیا. تو ہر آدمی, نمبر ایک, ہر آدمی پہلے تو یہ دیکھے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا اس کی کوالیفیکیشن ہے یا نہیں, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کی ایجوکیشن کے ساتھ اس کے اندر اس کی اہلیت ہے یا نہیں.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت, آبرو, گھر بار, کاروبار, رزق حلال, اہل و عیال, وطن عزیز سب کی حفاظت فرمائے, سب میں برکت عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.